الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم محترم حجاج الكرام اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حج مبرور نصیب فرمائے. اس وقت ایک طرف بڑی خوشی ہے, حج کی عظیم سعادت انشاءاللہ نصیب ہوگی, دوسری طرف یہ خوشی بھی ہے کہ حج کو سیکھ کر اور اس کے فضائل اور مسائل کو جان کر کرنے کا شوق ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ حج بہت مشکل بھی نہیں ہے اور بہت آسان بھی نہیں ہے. ہمارے بعض اکابر غالباً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے, آپ نے حج کے تعلق سے بہت ہی عظیم کتاب لکھی, حج کے تعلق سے آپ نے عظیم الشان کتاب لکھی, اور وہ کتاب حج پر جانے سے پہلے لکھی, پھر آپ نے حج کیا, بھول ہو گئی اور طواف حجر اسود سے جو شروع کیا جاتا ہے تو ہمارا بایاں مونڈھا بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے, مگر غلطی سے انہوں نے دائیں طرف سے حج شروع کیا, طواف شروع کیا. تو ایک دیہاتی نے آپ سے کہا کہ تم ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کر آتے تو یہ غلطی نہ کرتے. تو انہوں نے عظیم الشان کتاب لکھی, لیکن موقع پر پہنچ کر بھول ہو گئی. اس لیے سیکھ کر جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ایک حاجی سے میری ملاقات ہوئی جو انگلینڈ سے آئے تھے اور ٹور والوں کی جلدی کرانے سے ان کے اوپر تین دم واجب ہو گئے, ایک دو نہیں, تین دم واجب ہو گئے تھے. لہذا سیکھ کر کریں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, غلطیوں سے بچتے ہیں, کما حق ہو حج ادا ہوتا ہے. حجاج کرام جو یہاں سے حج پر جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں عموماً, لہذا سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ حج کی تین قسمیں ہیں. ایک حج حج افراد ہے, دوسرا حج قران ہے اور تیسرا حج تمتع ہے۔ افراد کا معنی اور مطلب ہے کہ صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھا جائے، صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھا جائے اور اس سفر میں، سفر حج میں، حج کے مہینوں میں حج سے پہلے عمرہ کو نہ ملایا جائے۔ اس سفر حج میں حج سے پہلے عمرہ کو نہ ملایا جائے، صرف حج کیا جائے، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے حج قران کہ ایک ساتھ دونوں کا احرام باندھا جائے، عمرہ اور حج کا۔ اور تیسری قسم حج تمتع، پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے، عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا جائے اور حج کیا جائے۔ حج افراد جس میں عمرہ نہیں ہوتا اسے مفرد کہتے ہیں، مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو عمرہ کو ساتھ نہیں جوڑتا ہے ایسے حاجی پر قربانی واجب نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دوسری قسم حج قران، اس میں ایک ہی ساتھ عمرہ اور حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور نیت یوں کی جاتی ہے، اللہم انی ارید الحج والعمرتا فیسرہما لی وتقبلہما منی، اللہم انی ارید الحج والعمرتا، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور دونوں کو میرے حق میں قبول فرما۔ اس کا طریقہ یہ ہے، احرام باندھ کر جب عمرہ ادا کرے تو عمرے کا طواف اور سعی کرے، پھر سر کے بال نہ منڈوائے نہ کتروائے، احرام میں باقی رہے۔ جب حج کے ایام شروع ہوں گے، حج کے دن شروع ہوں گے تو خود بخود حج شروع ہو جائے گا، اسے حج قران کہتے ہیں۔ یہ بہت افضل ہے، افضل حج ہے۔ اور تیسری صورت ہے، تیسری قسم ہے حج تمتع کی۔ عموماً حجاج حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، پھر بیت اللہ پہنچ کر طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں اور سر کے بال منڈوا کر احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو آٹھویں یا ساتویں ذی الحجہ کو، آٹھویں یا ساتویں ذی الحجہ کو حج کی نیت سے مستقل احرام باندھتے ہیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ نیت ہوتی ہے۔ یہ حج تمتع ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، افراد کرنے والے پر قربانی نہیں، لیکن قران اور تمتع کرنے والوں پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہوئی۔ آگے چونکہ پہلے عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد حج کرتے ہیں، لہذا عمرہ کی تفصیلات اس وقت پہلے بیان ہوں گی، پھر انشاءاللہ حج کی تفصیلات. معلوم ہونا چاہیے کہ عمرہ میں کل چار کام ہیں، عمرہ میں کل چار کام ہیں، ان میں دو فرض ہیں اور دو واجب. دو فرض ہیں اور دو واجب. جو دو فرض ہیں، پہلا فرض احرام باندھنا، اس کی حقیقت ابھی آئے گی. دوسرا فرض طواف کرنا. اور دو واجب ہیں، پہلا واجب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور دوسرا واجب ہے سر کے بال کو منڈوانا یا کم کرنا. تو دو فرض ہیں اور دو واجب ہیں. اب جو پہلا فرض ہے احرام، احرام کی حقیقت کیا ہے؟ احرام کی حقیقت ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ احرام کی حقیقت ہے. نیت دل سے کی جائے گی، دل سے ہونا ضروری ہے، زبان سے کر لینا مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن دل میں نیت ہو. اور نیت کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا احرام شروع ہونے کے لیے ضروری ہے. نیت کرے تلبیہ نہ پڑھے احرام شروع نہیں ہوتا، تلبیہ پڑھے نیت نہ کرے جب بھی احرام شروع نہیں ہوتا. اور نیت اور تلبیہ ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. دونوں میں وقفہ اگر ہوگا جب بھی احرام شروع نہیں ہوگا. اس کی شکل اور صورت یہ ہے، نیت کرے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مرتبہ نیت کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا، نیت منعقد ہونے کے لیے، احرام شروع ہونے کے لیے شرط ہے. اور دونوں میں گیپ نہ ہو. جیسے ہی نیت ہم کریں، نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو سمجھنا چاہیے، جب دونوں ایک ساتھ کریں گے تو ہمارا احرام شروع ہو جائے گا. جو دو چادریں ہیں وہ احرام نہیں ہیں، وہ احرام کی علامت ہے، احرام کی نشانیاں ہیں. احرام اصل میں دوسری چیز ہے. اللہ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں، نیت اور تلبیہ کرنے سے جو پابندیاں اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، ان کا نام احرام ہے. جو دو چادریں ہیں وہ احرام کی علامت ہے، کپڑے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں یہی احرام ہے، یہ احرام نہیں، احرام کی علامت ہے. لہذا کپڑے میلے ہو گئے تو دوسرے بدل سکتے ہیں. کپڑے میلے ہو گئے، گندے ہو گئے، یا کوئی اور پریشانی پیش آ رہی تو دوسرے کپڑے بدل سکتے ہیں. لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اس کی حقیقت سمجھیں. اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک، نیت کے بعد اللہ کا ذکر ہے، نیت سے پہلے تلبیہ ذکر نہیں، نیت سے پہلے تلبیہ کوئی ذکر نہیں. جیسے لبیک اللہم لبیک پڑھا رہے تھے، اگر یاد کرانے کے لیے پڑھا رہے تھے تو کوئی بات نہیں، لیکن ذکر اور ثواب سمجھ کر پڑھا رہے تو ایسی خامخواہ کی بات ہے. حج کمیٹی والے بھی پڑھاتے ہیں اور حاجی لوگ بھی نیت تو نہیں کرتے, لبیک اللہم لبیک پڑھتے جاتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کوئی ذکر نہیں ہے, اس کی جگہ درود پڑھیں, استغفار کریں, کلمہ طیبہ پڑھیں. ہاں جب آپ کا احرام شروع ہو جائے گا اب تلبیہ پڑھنا ذکر ہوگا. تو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. تو دو باتیں جمع ہوں گی, نیت کر کے تلبیہ پڑھا جائے گا تو احرام شروع ہوگا. اب احرام شروع ہوگا تو احرام کی جیسے ظاہری علامت چادریں ہیں, ایسے ہی باطنی طور پر بھی پابندیاں ہیں. کئی پابندیاں ہیں باطنی طور پر, وہ یہ ہے کہ ناخن نہ کاٹے, بدن کے بال نہ کاٹے, خوشبو نہ لگائے, مہندی نہ لگائے, خضاب نہ لگائے, سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے, سر اور چہرے کو نہ ڈھانکے, یہ پابندیاں ہیں. اور اس میں مرد اور عورت میں تھوڑا سا فرق ہے. ناخن نہ کاٹیں, بال نہ کاٹیں, خوشبو مہندی خضاب نہ لگائیں, سر اور چہرے کو نہ ڈھانکیں, سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے. عورتوں میں یہی پابندیاں ہیں لیکن عورتوں کے لیے احرام کی چادریں نہیں ہیں, ان کے لیے سلے ہوئے کپڑے ہیں. بس ایک فرق ہے کہ عورتوں کا احرام ان کے چہرے پر ہے. احرام المرأتی علی وجہہا, عورت کا احرام اس کے چہرے پر ہے, یعنی چہرہ کھلا رکھے گی. کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اجنبیوں کے سامنے وہ باپردہ رہے. عام طور پر اپنے چہرے کو کپڑا لگنے نہ دے, نقاب ہے اور کوئی ان کا دوسرا کوئی کپڑا ہے تو چہرے کو نہ لگنے دے. اس لحاظ سے عورتیں جو ہیڈ استعمال کرتی ہیں اور اوپر سے ان کا نقاب ہوتا ہے تو صحیح ہے کہ وہ چہرے کو نہیں لگتا, یا اس کو پکڑ لیتے ہیں تو لگنے سے حفاظت ہوتی ہے, یا پنکھا وغیرہ سامنے رکھے تاکہ کپڑا چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے. جیسا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے چہرے کھلے رہتے تھے لیکن ہمارے سامنے سے لوگ گزرتے تو ہم اپنے چہرے کو چھپا لیتی, ازواج مطہرات وغیرہ اپنا چہرہ چھپا لیتی تھی پنکھا وغیرہ سے. لہذا کھلا رکھنے کا مطلب بے پردہ ہونا اور چہرہ کو اجنبیوں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ پابندیاں ہیں. اور جیسے ہی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے یہ پابندیاں شروع ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھیے, آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلائٹ ٹیک آف ہو کر دو ڈھائی گھنٹے کے بعد آپ نیت کریں, دو ڈھائی گھنٹے کے بعد. تو اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کا احرام شروع ہوگا. اب آپ ایئرپورٹ پر دو جو چادریں ہیں انہیں پہن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی سہولت ہے. سفر یعنی جو عمرہ اور حج کا سفر شروع ہوگا وہ صحیح معنی میں اور حقیقت میں نیت کے بعد شروع ہوگا, نیت کے ساتھ شروع ہوگا. اس کا خاص خیال رکھیں. ہو. یہ جو پابندیاں ہیں یہ اہم پابندیاں ہیں. ان پابندیوں کو کما حقوں ادا کرنا ہی اصل اور مقبول حاجی ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ چیزیں منع ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچیں, ان چیزوں سے ہم بچیں. لہذا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی, جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو اگر آپ یہیں سے نیت کر لیتے ہیں, تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ کچھ اپنے آپ کو تیار کر کے پابندیوں پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. کچھ مشقت ہوگی لیکن گھر سے ہی ثواب ملے گا, گھر سے ہی سفر حج کا سفر عمرہ کا ثواب شروع ہو جائے گا. اور راستہ بھر تلبیہ پڑھنے کا موقع ہوگا, لبیک اللہم لبیک راستہ بھر پڑھنے کا موقع ہوگا. لیکن اگر مجبوری ہے, کر نہیں سکتے ہیں اور کم سے کم وقت چاہتے ہیں, تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا اس کے موافق فلائٹ ٹیک آف ہو کر 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ کریں تو وہاں سے آپ کا ثواب لکھا جائے گا. تو یہ چند پابندیاں ہیں. اب یہاں جب احرام باندھنا چاہے تو چاہے گھر پر چاہے ایئرپورٹ پر, جیسے بھی آپ کی سہولت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ غسل احرام سنت ہے. احرام کا غسل احرام کی نیت ہی سے کرنا چاہیے, وہ سنت ہے. غسل احرام میں بھی اچھی طرح سے غسل کریں, بال وغیرہ صاف کریں اور اس سے پہلے ناخن وغیرہ بھی کاٹ لیں, اور پھر جو چادریں ہیں ان چادروں کو پہن کر ٹوپی کے ساتھ دو رکعت صلاۃ الاحرام سنت ہے. دو رکعت صلاۃ الاحرام سنت ہے. اب صلاۃ الاحرام کے بعد آپ دعا کریں, جتنی بھی دعا کرنی ہے اس کے بعد. اب یا تو آپ یہیں سے نیت اور تلبیہ پڑھیں یا جیسے آپ کی سہولت ہو. بہرحال تو غسل احرام اور صلاۃ الاحرام یہ دونوں سنت ہیں. اگر کسی وجہ سے کوئی نہ کر سکے, غسل کی جگہ وضو بھی کافی ہے. اور فلائٹ ٹیک آف ہونے کے بعد کر رہے ہیں, بے وضو ہے, بے وضو بھی نیت ہو جاتی ہے. لیکن جس قدر باوضو ہوں گے, غسل کے ساتھ ہوں گے, اسی قدر روحانیت میں اضافہ ہوگا. لہذا جیسے احرام شروع ہو جائے نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد, اب اس کو برابر باقی رکھیں. علماء نے لکھا ہے کہ نیت کے ساتھ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے, شرط ہے, اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا سنت ہے. نیت کر لی آپ نے تو جب تلبیہ پڑھیں تو 3 مرتبہ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک 3 بار دہرائیں. اب اس کے بعد جو سب سے اہم ذکر ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہے. اب دوسرے جو اذکار ہیں, دوسرے جو ذکر ہیں وہ بعد میں ہو جائیں گے. اب پہلا نمبر تلبیہ کا ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ کے حضور حاضری کا ایک ترانہ ہے, حاضری کی ایک نظم ہے جو حاجی اپنی زبان سے گنگناتے ہوئے جاتا ہے. ایک نظم ہے, ایک ترانہ ہے. لہذا لبیک اللہم لبیک اس کو مستقل پڑھتے رہے. اور پڑھنے کی صورت بھی علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہر بدلتی ہوئی اور ہر نئی حالت میں پڑھیں, ہر بدلتی ہوئی اور ہر نئی حالت میں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے صلاۃ الاحرام ادا کر کے آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھا, کیکر کے درخت کے نیچے. پھر اس کے بعد آپ
اونٹنی پر سوار ہوئے تو آپ نے تلبیہ پڑھا، پھر آپ کو لے کر اونٹنی بلند مقام پر پہنچی تو آپ نے تلبیہ پڑھا. علماء نے لکھا ہے کہ ہر بدلتی ہوئی حالت میں آپ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، کھڑے تھے بیٹھ گئے، اور آپ کھانے سے فارغ ہو گئے، آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں سو کر اٹھے ہیں، استنجا سے واپس آئے ہیں، اسی طرح سے آپ نے نماز ادا کی ہے، تو جو جو نئی حالت ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے دوستوں سے یا کسی اور سے زبانی بات چیت کی یا فون پر بات چیت کی ہے، جیسے بات ختم ہو جائے لبیک اللہم لبیک، یہ گویا اپنی طرف سے اللہ کے حضور یہ بات پیش کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے میرا سفر ہو رہا ہے یا اللہ وہ مقصد میں بھولا ہوا نہیں ہوں، وہ مقصد مجھے یاد ہے، اور جو مجھے دعوت دی گئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حج اور عمرہ کی، اس کا جواب میں دے رہا ہوں لبیک اللہم لبیک کہہ کر. لہذا اب جو آپ کا سفر ہوگا اس سفر میں اپنے گھر سے اس کا اہتمام رکھیں. اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی مجھے بتانی ہے کہ شروع سے یہ دعا کریں کہ پروردگار جب آپ مجھے حج کا موقع نصیب کر رہے ہیں، حج کی توفیق دے رہے ہیں، تو حج مبرور نصیب کیجئے. حج مبرور کی دعا شروع سے ہی کرتے رہے، اور حج مبرور کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا اسباب ہیں، ان کو بھی اپنائیں کہ اگر ہمارے ذمہ اللہ کے حقوق ہوں، نمازیں ہوں، روزیں ہوں، ان کی ادائیگی کی فکر کریں، ادا کرنا شروع کر دیں. ہمارے ذمہ دوسروں کے قرضے ہوں تو ان کی ادائیگی کریں، یا ان سے مہلت لیں، یا ان سے معافی مانگیں. کسی کی امانت ہو تو اسے ادا کریں. کسی کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس سے معافی مانگے. یہ اہتمام ہونا چاہیے، حج مبرور کی علامت ہے. لہذا اب جو سفر ہوگا اس سفر میں خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ جتنی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں ہم ادا کرتے رہیں گے، ان میں ہماری طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اب اس طرح سے مکہ المکرمہ آپ پہنچ گئے، جو بقیہ باتیں ہیں وہ انتظامی باتیں ہیں، وہ انتظامی باتیں ہیں. لہذا جو مسائل اور فضائل ہیں میں انہیں کو بتا رہا ہوں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جدہ پہنچنے سے پہلے 30-32 میل کے فاصلے پر ہمارا وہ میقات ہے جسے الملم کہتے ہیں، ہمارا وہ میقات ہے. لہذا یہاں سے چلنے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد، اور 3.5 گھنٹے کے بعد بھی صحیح، ہم نیت کر لیں اور کوشش پوری ہو کہ جو میقات ہے میقات پر ہم احرام کے ساتھ گزرے، اور ہمارا احرام بندہ ہوا ہو نیت اور تلبیہ کے ساتھ. مکہ المکرمہ یعنی جدہ پہنچ کر پھر وہاں سے مکہ المکرمہ جاتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کلمہ طیبہ کا ورد بھی کریں، اس لیے کہ مکہ المکرمہ مرکز توحید ہے، مدینہ المنورہ مرکز سنت ہے. تو مرکز توحید کی طرف جا رہے ہیں تو کلمہ طیبہ کا خاص ورد رکھے، اور کلمہ طیبہ کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہے. جب مکہ المکرمہ پہنچیں گے آپ تو اپنی قیام گاہ اور اپنے ہوٹل پہنچنے کے بعد اگر آپ نہانا چاہتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، اس کی اجازت ہے. ہاں لیکن خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، خوشبودار کوئی چیز استعمال نہ کریں. اگر خوشبودار صابن شامپو وغیرہ استعمال کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، اس کا لحاظ کیا جائے. نہانا چاہتے ہیں تو نہا سکتے ہیں، اگر احرام کی چادریں میلی ہو چکی ہیں ان کو بدلنا چاہتے ہیں تو بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد اپنی قیامگاہ جب آپ پہنچیں گے، قیامگاہ پہنچ کر اگر آپ بشاشت کے ساتھ ہیں، آپ پوری بشاشت کے ساتھ ہیں تو آپ پوری طرح سے، یعنی اسی وقت آپ حرم شریف جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، جیسا کہ عموماً اس سفر میں ہوتا ہے آدمی تھک جاتا ہے، تو دو چار گھنٹے آرام کر کے بشاشت کے بعد جائیں تو آپ پوری بشاشت کے ساتھ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، عمرہ کے ارکان ادا کر سکتے ہیں. بعض تو شوق میں اور بعض حضرات جلد سے جلد نمٹنے کے لیے اسی وقت چلے جاتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں، بجائے اس کے دو چار گھنٹے آپ آرام کریں اور پوری بشاشت کے ساتھ ادا کریں تو زیادہ اچھا رہے گا. جب آپ اپنی قیامگاہ سے ہوٹل سے حرم شریف جائیں، مسجد حرام حرم شریف جائیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ اللہ کا گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے قائم کیا گیا. دنیا میں جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ یہی بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے. مسجد اقصی کو جو قبلہ اول کہتے ہیں وہ دوسرے معنی میں، کلی طور پر نہیں، کلی طور پر پہلا قبلہ مسجد حرام کعبۃ اللہ ہی ہے، وہی قبل اول ہے اور وہی آخری قبلہ ہے. بیت المقدس کو جو قبل اول کہتے ہیں وہ دوسرے معنی میں. ایک بات یہ معلوم ہو کہ یہ مذاکرہ کی نشست ہے، کوئی واعظ اور بیان نہیں ہے، لہذا کوئی بات رہ گئی ہو تو اسے آپ بتائیں، یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ اسے لکھیں، چٹھی پر لکھیں، انشاءاللہ آخر میں جواب دیں گے. مسجد حرام حرم شریف جب پہنچے تو سب سے پہلے اپنا دایاں پیر اندر داخل کریں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اس دعا کو یاد کے ساتھ پڑھیں
اور اعتکاف کی نیت یہاں بھی مسنون ہے، سنت ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک ہم رہیں گے ہمارا اعتکاف ہے. اور حرم میں اندر داخل ہونے کے بعد جہاں تک ہو سکے نظر نیچی رہے تاکہ بیت اللہ شریف کو ہم ایک ساتھ مکمل دیکھ سکیں. بیت اللہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا کوشش اس بات کی ہو. آج کل تو الحمدللہ اندر داخل ہونے کے بعد بیت اللہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، تو آپ اس طریقے سے اندر جائیں کہ جب آپ کی نظر اٹھے تو سامنے بیت اللہ ہو. جب بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے، تین مرتبہ اللہ اکبر اور تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں. پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے دعائیں مانگیں. پہلی نظر پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، لہذا جتنی دعائیں دنیا اور آخرت کی ہمارے دل میں آتی ہیں یا ہم لائیں ان سبھی دعاؤں کو ہم وہاں مانگیں. اور اس سلسلے میں حجاج کرام کتابوں سے دعائیں یاد کرتے ہیں، کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ عموماً لمبی ہوتی ہیں اور عربی میں ہوتی ہیں، اور ہماری زبان عربی نہیں ہوتی، تو ہم ایک تو عربی کو یاد کر کے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیفیت نہیں ہو پاتی. حدیث پاک میں جو دعائیں آئی ہوئی ہیں وہ دعائیں ضرور پڑھیں، حدیث پاک میں جو دعائیں آئی ہوئی ہیں، لیکن بہت سی دعائیں وہ ہیں جو حدیثوں میں نہیں آئی ہیں، بزرگوں سے منقول ہیں، بزرگوں سے منقول ہیں. تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے بجائے اپنی زبان میں، اردو میں، تمل میں آپ اللہ سے مانگیں. اور اس وقت دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، اس وقت جتنی دعائیں چاہیں جتنی دیر چاہیں مانگتے رہیں. شاعر کہتا ہے، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا. تو عقیدت اتنی تھی، محبت اتنی تھی، تمنا یاد نہیں رہی. جو میں اپنے دل میں، ذہن میں، دماغ میں لے کر گیا میں بھول گیا. لہذا اپنی زبان میں دعائیں مانگی اور خوب مانگی. یہاں دو دعائیں میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ ان دعاؤں کو شامل کریں تو بہت اچھا ہے. ایک دعا تو یہ ہے، اللہ سے مانگے، اے اللہ اپنے بیت اللہ کا دیدار آپ نے نصیب کیا ہے، اور روز محشر اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، روز محشر اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما. اور دوسری دعا یہ مانگے، اے اللہ، اے اللہ مجھے عمرہ اور حج میں جتنی دعاؤں کی آپ توفیق دیں گے ساری دعاؤں کو قبول فرما. یعنی ہم ہول سیل مانگ لے رہے ہیں اللہ تعالی سے، تو عمومی طور پر قبولیت کی دعا مانگ لیں، اللہ کے دیدار کی دعا اور دعاؤں کی قبولیت کی دعا کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے. تو اس کے بعد اب جو عمرہ کے چار کام بتائے گئے، ایک کام تو ہمارا ہے، ہم احرام میں ہیں، یہ فرض ہے. اب دوسرا ہے طواف. مسجد حرام میں تحیت المسجد نہیں ہے، تحیت الطواف ہی تحیت المسجد کے قائم مقام ہے. مسجد حرام میں تحیت الطواف ہے، لہذا اگر آپ ایسے وقت جا رہے ہیں کوئی نماز نہیں ہے، نماز کا وقت ہے مثلا زہر کا وقت ہے عصر کا وقت ہے، تو آپ نماز پہلے پڑھیں اور اس سے پہلے یعنی نماز کے لیے کچھ ہی وقت باقی ہے، ہم طواف نہیں کر سکتے، 15 منٹ باقی ہے، 20 منٹ باقی، ہم طواف نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ تحیت المسجد بھی پڑھیے، نفل بھی پڑھیے، سنت بھی پڑھیے، لیکن فرض نماز کا وقت نہیں ہے. الحمدللہ طواف کرنے کے لیے بہت وقت ہے، گھنٹہ ہے، پون گھنٹہ ہے، ڈیڑھ گھنٹہ ہے، تو آپ سب سے پہلے اس وقت طواف کریں کہ مسجد حرام کا تحیہ تحیت الطواف ہے. اب یہاں طواف تحیت الطواف ہے اور یہ عمرہ کا طواف فرض ہے، فرض طواف اور اہم ہے، لہذا آپ مطاف میں آئے ہیں، مطاف میں آ کر جہاں حجر اسود ہے اس مقام پر آئے. حجر اسود سے ذرا پہلے ہو کر آپ نیت کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی. اور اگر عربی یاد نہیں ہو رہی ہے تو اردو میں کہہ سکتے ہیں، تمل میں کہہ سکتے ہیں، اللہ تیرے مقدس گھر کا تیرے لیے 7 چکروں کے ساتھ طواف کرتا تیرے مقدس گھر کا تیرے لیے 7 چکروں کے ساتھ طواف کرتا ہوں، یہ نیت ہوگی. نیت کرنے کے بعد حجر اسود جس طرف ہے اپنے آپ کو اس طرف موڑ لیں بالکل، کہ ہمارا چہرہ سینہ اور ہمارا پورا جسم حجر اسود کی طرف ہو جائے. جیسے یہ ٹیبل ہے تو حجر اسود اس کونے پر ہے، تو اس کونے پر اپنے آپ کو حجر اسود کی طرف کر لیں، ایک قدم پہلے ہو کر نیت کر لیں، پھر بالکل حجر اسود کی طرف رخ کر کے آپ پہلے استقبال کریں گے. اپنے آپ کو حجر اسود کی طرف کر لینا، اپنا رخ کر لینا استقبال کہلاتا ہے، استقبال کہلاتا ہے. اور پھر استقبال کے ساتھ پہلی مرتبہ تکبیر ہے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں، یہ صرف پہلی مرتبہ ہے تکبیر اور ہاتھ اٹھانا. حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کانوں تک، جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ایسے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے نیچے رکھیں، سینے کے نیچے رکھ کر اس طریقے سے لے جائیں کہ گویا ہمارے دونوں ہاتھ حجر اسود پر ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ حجر اسود پر ہیں. اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر دونوں ہاتھوں کو نرمی کے ساتھ نرم آواز سے، آہستہ آواز سے نرمی کے ساتھ بوسا دیں. یہ حجر اسود کو چومنے کے برابر ہے. جیسے حجر اسود کو بوسا دینا ہے اگر اس کا موقع ملے بہت اچھا، اور اگر اس کا موقع نہ ملے تو یہ اس کے قائم مقام ہے کہ ہر آدمی کے سینہ سے عموماً حجر اسود نیچے ہے، عمومی طور پر، تو سینے سے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر آگے لے جائیں اور گویا ہمارے ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہیں، اور حجر اسود کی طرف کر کے بغیر آواز کے نرمی کے ساتھ بوسا دیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اپنے آپ کو موڑ لیں. یوں موڑ لیں کہ ہمارا جو بایاں مونڈا ہے، لیفٹ سائڈ ہے، وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے اور دایاں مونڈا دوسری طرف ہو جائے.
तो पहले पट्टी थी, पट्टी पर पहुंच कर आसानी से हजरत अशोक की तरफ रुख कर लेते थे, पट्टी निकाल दी गई, पत्थर निकाल दिए गए, अब ग्रीन लाइट है। तो एक तो ग्रीन लाइट जहां है उसको एक सही अंदाजा के मुआफिक कोशिश करें कि कम से कम हमारा जो तवाफ फर्ज है उम्रे का, हज का, वो सही जगह से शुरू हो, उसकी पूरी कोशिश करें। जब आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वल्लाह हम्द कह लें तो अपने आप को मोड़ लें, बाईं तरफ बैतुल्लाह, बाईं तरफ दूसरा हिस्सा मस्जिद हो। अब यहां एक काम ही करना है, इज़्तिबा यानी एहराम की चादर को दाहिनी बगल के नीचे से निकालकर बाएं मुंडे पर डाल लेना, ये मुंडा खुला रहे, दायां मुंडा खुला रहे। तो दाएं मुंडे के नीचे से बगल से लेकर बाएं मुंडे पर डाल लेना, ये इज़्तिबा कहलाता है। ये उस तवाफ में सुन्नत है जिसके बाद सही है, और ये सिर्फ उम्रा ही के तवाफ में होता है, उसके अलावा शायद किसी और में नहीं होता, हज में भी नहीं होता उमूमी तौर पर। तो उम्रा में चूंकि उसके बाद सही है, और अब हम एहराम की हालत में और हज में नहीं कर सकते, इसलिए कि हज में हम अपने आम ड्रेस में आ जाते हैं, आम लिबास में आ जाते हैं, इज्तिबा नहीं है। लिहाजा इज्तिबा होगा उम्रा के तवाफ में, और ये इज्तिबा सातों चक्करों में है, सातों चक्करों में सुन्नते मुअक्कदा है, सुन्नते मुअक्कदा है सातों चक्करों में। अब दाया मुंडा खुला है, अब शुरू करें, अब हमारा तवाफ अब शुरू होगा। तो इज्तिबा ये सातों चक्करों में है, इसको ना भूलें, बहुत अहम सुन्नत है। अब यहां से हमारा तवाफ शुरू होगा हजरे अस्वद से, हजरे अस्वद से होते हुए ये रुकन इराकी है, ये रुकन शामी है, ये रुकन यमानी है, ये चार कोनों के चार नाम है। तो रुकन इराकी यानी इराक उधर है, रुकन शामी मुल्के शाम इधर है, रुकन यमानी यमन इधर है। लिहाजा वहां से शुरू करके आप रुकन इराकी और शामी से होते हुए रुकन यमानी पर आएंगे, फिर हजरे अस्वद के रुकन पर जाएंगे, रुकन हजरे अस्वद पर जाएंगे। जब यहां से लेकर वहां जाएंगे तो ये चक्कर पूरा होगा, वहां से हजरे अस्वद से शुरू करके हजरे अस्वद पर पहुंचेंगे तो ये चक्कर हमारा पूरा होगा। इस तरह से सात चक्कर होंगे तो ये तवाफ पूरा होगा, सात चक्करों का मजमुआ एक तवाफ है। अब यहां एक दूसरी सुन्नत है रमल, रमल रमल कहते हैं कदरे तेजी से ही, ज्यादा तेजी नहीं, थोड़ी तेजी के साथ, जैसे एक फौजी मिल्की की छाल होती है, मिल्की के चलने का तरीका है कि कदम मजबूती के साथ उठाकर मजबूती के साथ रखना, और दोनों मुंडों को हिलाते हुए, दोनों मुंडों को हिलाते हुए चलना, ये सुन्नत मुअक्कदा है, और ये सिर्फ तीन चक्करों में है, रमल तीन चक्करों में, इज्तिबा सातों चक्करों में है। इज्तिबा और रमल दोनों मर्दों के हक में, औरतों के हक में नहीं, मर्दों के हक में सुन्नत है, औरतों के हक में नहीं, लिहाजा इसका ख्याल रखा जाए। पहले तीन चक्करों में हमारा रमल होगा। अब यहां से जो तवाफ शुरू होगा, चक्कर शुरू होगा, नजरें नीचे रहें, तवाफ के दौरान बैतुल्लाह को देखना मकरूह है, बैतुल्लाह की तरफ सीना या चेहरा करना, बैतुल्लाह की तरफ सीना या चेहरा करना मकरूह तहरीमी है, और वो चक्कर फासिद होता है, जो चक्कर हम करते हैं वो चक्कर खत्म हो जाता है। لہذا حدیث میں آتا ہے طواف نماز کی طرح ہے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے ہم قبلہ نہیں دیکھتے سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہماری نظر نیچے ہو، نیچے نظر ہو، نظر نیچی کرتے ہوئے ہم اپنا طواف شروع کریں گے، اجتباع ہوگا، رمل ہوگا اور بیت اللہ کی طرف چہرہ اور سینہ اور پیٹ بالکل نہیں کریں گے اور نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، ہم عام معمولی طور پر چل رہے ہیں، بیت اللہ نظر آتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم خود ہی نہ دیکھیں، اپنے طور پر نہ دیکھیں۔ اور یہاں بھی ایک اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کتابیں رکھ کر دعائیں پڑھتے ہوئے کتابیں دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، بہت سارے لوگ قافلہ قافلہ چلتا ہے اور وہ دعائیں دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک تو اکثر دعائیں حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں اگر خوب یاد ہو پڑھنے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن عموماً یاد نہیں ہوتی، عربی زبان ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس لیے ان دعاؤں کے بجائے اپنی زبان میں اردو میں تمل میں دعائیں مانگے اور تسبیحات بھی پوری کریں، طواف کے چکروں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اسی طرح استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار، یہ کریں اور دعائیں بھی مانگتے ہوئے رہیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 4-5 چکروں میں تسبیحات پڑھیں، 1-2 چکروں میں دعائیں، اور 2 مسئلے یہاں اور سنیں، ایک قرآن کریم پڑھنا اس وقت افضل نہیں ہے بلکہ قرآن کا نہ پڑھنا افضل ہے، تسبیحات ہوں گی، ذکر ہوگا، قرآن کا نہ پڑھنا افضل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارا جو تلبیہ شروع ہوا تھا وہ طواف شروع ہونے تک ہے، جیسے ہم طواف کی نیت کریں گے تلبیہ ختم ہے، اب تلبیہ ذکر نہیں۔ بعض طواف کرنے والے طواف کے دوران تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، اللہ کے گھر کی زیارت اور حاضری تو ہو گئی، اب لبیک کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا اب لبیک پر تلبیہ نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کرے، یا تو تسبیحات پڑھیں یا پھر دعائیں مانگتے رہیں یا دونوں کو جمع کرے، بہت اچھا ہے۔ ایک تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ایک اہم تسبیح ہے بخاری شریف کی آخری حدیث، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی آخری حدیث اور انتہائی ثواب کا وعدہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جو چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، اس کا خاص ورد رکھیں۔ اس طرح سے جب ہمارا طواف شروع ہوگا تو وہاں سے چل کر رکن حجر اسود پر پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا، اس سے پہلے رکن یمانی پر، رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک جو چھوٹی سی جگہ ہے اس کے درمیان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین،
اس کو بھی پڑھیں, یہ اس وقت مسموم ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ وہاں اس موقع پر پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو اب پھر استقبال کریں, کانوں تک ہاتھ اٹھانا پہلی مرتبہ ہے, ہر مرتبہ میں استقبال کریں. استقبال یعنی حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کر دونوں ہاتھوں کو آہستہ آواز سے نرمی کے ساتھ بوسا دیں, پھر دوسرا چکر شروع کر دیں. یہاں رک کر ایک اور مسئلہ سمجھیں, رکنے یمانی پر جب پہنچے تو دونوں ہاتھوں سے رکنے یمانی کو چھونا یا دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے. دونوں ہاتھوں سے یا دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ سے, لیکن حجر اسود کے استقبال میں استلام میں اور یہاں رکنے یمانی میں فرق ہے, اس کو سمجھیے. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں تو آخر تک بھی حجر اسود ہی ہے, یعنی استلام کر سکتے ہیں آخر تک بھی, لیکن رکنے یمانی پر ایسا نہیں ہے. رکنے یمانی پر جب آپ پہنچیں گے اگر بیت اللہ سامنے ہو تو ہاتھ لگائیں گے, اگر بیت اللہ سے قریب نہیں ہے تو پھر حجر یعنی رکنے یمانی کی طرف دونوں ہاتھوں سے یا دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنا اب سنت نہیں, اب کوئی سنت نہیں, مستحب نہیں, بلکہ اب ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکنے یمانی کی طرف دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں, اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں, بعض لوگ پورے طواف میں اشارہ کرتے ہیں, یہ سب غلط طریقے ہیں. اگر رکنے یمانی کے قریب ہو ہاتھ لگا سکتے ہو تو دونوں ہاتھ یا سیدھا ہاتھ لگائیں, اور اگر قریب نہیں ہے تو پھر خاموشی سے چلیں. جب وہاں پہنچیں گے تو ایک چکر ہوگا, اب بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کر دونوں ہاتھوں کو بوسا دیں, یہ دوسرا چکر شروع ہوگا اور ہمارا دوسری مرتبہ استقبال اور استلام ہوگا. دوسری مرتبہ اس طرح سے جب پھر یہاں آئیں گے تو دو چکر ہوں گے, تین چکر ہوں گے, اور جب سات چکر پورے ہوں گے, ساتواں چکر پورا ہوگا تو پھر ہم حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کر دونوں ہاتھوں کو بوسا دیں گے, پھر وہاں سے ہٹیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سات چکر ہوں گے اور آٹھ مرتبہ استقبال اور استلام ہوگا. چکر تو سات ہوں گے اور کل آٹھ مرتبہ استقبال اور استلام ہوگا. اگر بھیڑ کی وجہ سے, اجتہام کی وجہ سے ہر مرتبہ کرنا مشکل ہو, جیسا کہ بھیڑ کے وقت میں ہوتا ہے کہ مجمع وہاں ہمیں کچھ کرنے دیتا نہیں ہے, بھیڑ آگے بڑھا دیتی ہے, تو کوشش کریں ہر مرتبہ, ورنہ کم از کم اول اور آخر تو کریں, شروع میں کریں اور آخر میں کریں, اس کا تو اہتمام رکھیں. اب یہاں یہ طواف فرض ہے, عمرہ کا طواف فرض ہے. جب یہ طواف ہو جائے گا تو عمرہ کے دو فرض تقریباً ہمارے ادا ہو گئے, اب دو واجب ہیں. یہاں سے فارغ ہو کر باقی جو مسائل ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں چٹھی لکھ کر بعد میں بھی, کہ وضو کا کیا مسئلہ ہے اور دوسرے کیا مسائل ہیں. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ باوضو ہونا شرط ہے, باوضو ہونا طواف کے لیے ضروری ہے, لہذا باوضو ہمارا طواف ہوگا. اور وہاں سے فارغ ہو کر آٹھویں مرتبہ استقبال اور استلام کر کے فارغ ہو کر ملتزم جائیں گے. ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ڈھائی گز کی دیوار ہے,
ملتزم جانا ہے اور وہاں چمٹ کر ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنی ہے. لیکن دو باتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ ملتزم سے چمٹنا سنت ہے, ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا ملتزم کے قریب, اگر چمٹنے کا موقع نہیں ہے جیسا کہ بھیڑ میں ہوتا ہے تو وہاں قریب میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا شاید ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ملتزم کے پاس نہ جائیں اور چمٹنے کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ وہاں خوشبو لگاتے ہیں اور بہت سی خوشبو ہوتی ہے, اور ناواقفیت میں اگر کسی حاجی نے کامیابی پالی جب بھی ہو سکتا ہے اس پر دم واجب ہو جائے. لہذا نبی آٹھویں مرتبہ استلام سے فارغ ہو کر وہ مقام ابراہیم کے پاس جائے. مقام ابراہیم جو بیت اللہ کے دروازہ اور رکن عراقی کے درمیان ہے, تو مقام ابراہیم کے پاس گئے, وہاں جا کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, اس کو پڑھیں, اور وہاں دو رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے, دو رکعت پڑھنا واجب ہے. مقام ابراہیم کے پاس ہی جائیں کہ ہمارے سامنے بیت اللہ بھی آ جائے مقام ابراہیم بھی آ جائے, دونوں آ جائیں. لہذا مقام ابراہیم جہاں اس کے پیچھے چلے جائے, اس کے پیچھے جا کر دو رکعت ادا کریں, اور اگر مطاف میں جگہ نہیں ہے تو اور آگے چلے جائیے, جس قدر بھی اس سے متصل اس کے محاذات میں, یعنی محاذات اس کے برابری میں, برابر میں جہاں تک بھی جا سکتے ہیں, بلکہ اگر وہاں بھی موقع نہ ہو تو پوری مسجد میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں, پوری مسجد حرام میں کہیں بھی دو رکعت واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں. تو واجب الطواف ہی دو رکعت. اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں, جو اجتباع یعنی دائیں مونڈے کو ہم نے کھلا رکھا تھا, اب پہلی فرصت میں اسے باندھ لیں, بند کر لیں. ایسا ہوتا ہے کہ جو کھلا رکھتے ہیں بھول ہو جاتے ہیں, بہت دیر تک ہم اس کو کھلا ہی رکھتے ہیں اور نماز بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں, جبکہ بخاری شریف میں حدیث ہے دونوں مونڈوں کو یا ایک مونڈے کو کھلا رکھ کر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. اس کی کوشش ہو کہ کھلے ہوئے رہنے کی حالت میں نماز نہ پڑھیں, تو پہلے مونڈھا کو بند کر لیں اور پوری مسجد حرام میں اور بہتر مقام ابراہیم کے پاس جہاں جگہ ملے وہاں دو رکعت واجب الطواف پڑھیں. اور واجب الطواف میں پہلے سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. اور جو صلاۃ الاحرام ہم نے پڑھی تھی وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت میں کافرون ہے, دوسری رکعت میں اخلاص ہے. واجب الطواف ادا کرنے کے بعد یہاں یہ بھی سمجھے کہ مقام ابراہیم بھی دعا قبول ہونے کی جگہ ہے, لہذا نماز کے بعد بھی طویل دعائیں مانگیں. اور یہاں سے فارغ ہو کر اب جو سنت ہے وہ زمزم پینا ہے. اس وقت زمزم پینا سنت موقعہ ہے. ترتیب جو عمرہ اور حج کی ترتیب ہے اس میں یہ بات آتی ہے, اس وقت زمزم پینا سنت موقعہ ہے, لہذا جہاں زمزم رکھے وہاں پہنچ کر بیت اللہ کی طرف نظر کر کے کھڑے ہو کر زمزم پیئے, اور جس قدر پی سکتے ہو پیئے. زمزم میں کوئی بخیلی نہ کرے, اور جی بھر گیا ہے اب بھی پیئے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن پیٹ بھر کر پیے گا اور منافق سے پیا نہیں جائے گا, منافق پینا چاہے گا پیا نہیں جائے گا. لہذا ہمارا مومن ہونا اور ہمارا ایمان ہونا اللہ کے حضور ثابت, اللہ تو جانتے ہی ہیں, بہرحال ہم اپنے عمل سے بھی ثابت کریں. हमारा जी भर गया है, पेट भर गया है, अब भी दो चार घूल पी लें ताकि मुमिन होना जाहिर हो जाए। और हदीस में आता है माओ जमजम लिमा शुरी वाला, जिस मकसद के लिए पिया जाता है अल्लाह वो मकसद अता करते हैं, जिस मकसद के लिए पिया जाता है वो मकसद हासिल होता है। और इस सिलसिले में सैकड़ों वाकयात हैं कि जाहिरी बीमारियों से भी शिफा हुई, बातिनी बीमारियों से भी शिफा हुई, जमजम की अजीब बरकत है। उलमा ने लिखा है कि दुनिया भर में बल्कि जन्नत में भी जमजम से अफजल कोई पानी नहीं है, जन्नत का पानी भी जमजम के बाद ही है। हां, एक पानी अफजल था वो आज नहीं है, वो पानी था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकला था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से जो चश्मा फूटा था, जो पानी निकला था, उलमा कहते हैं वो सबसे अफजल है, लेकिन आज उसका वजूद नहीं। लिहाजा आज तय है कि दुनिया में और जन्नत में, दुनिया और आखिरत में जमजम से अफजल कोई पानी नहीं। दलील, बहुत सी दलीलें उलमा ने बुखारी शरीफ की हदीस पेश की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक सीना मुबारक दिल है तीन या चार मरतबा धोया गया, एक दो नहीं। सोने का टेस्ट हजरत सैयदना जिब्राइल जन्नत से लाए, लेकिन धोने के लिए पानी जमजम का लिए, पानी जमजम का लिए। सोने का तश्त जन्नत से ला रहे, अगर जमजम से वो अफजल होता तो जैसे तश्त लाए ऐसे पानी भी लाए हुए होते, लेकिन पानी जमजम का ही लिए थे, लिहाजा ये इतना अफजल पानी है। इसके बारे में सैकड़ों वाकयात हैं, इसका एहतमाम रहे कि जमजम यहां जिस कदर अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होता है कहीं भी उतना नहीं मिलता है। और एक अहम बात यह भी है कि मक्कतुल मुकर्रमा में, पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में मेरी मालूमात के मुताबिक कहीं भी कुआं नहीं है, मेरी मालूमात के मुताबिक पूरे मक्कतुल मुकर्रमा में कुआं कहीं नहीं, बोर कहीं नहीं है। जितना पानी आता है सब बाहर से आता है, और पूरा मक्कतुल मुकर्रमा पहाड़ है, पहाड़ी जमीन है, सिर्फ वहां जमजम निकलता है। अल्लाह की कुदरत देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए, सिर्फ जमजम निकलता है, और शुरू दिन से निकल रहा है, आज तक निकल रहा है, इंशाअल्लाह कयामत तक निकलता रहेगा। इस्लाम के बरहक होने की जितनी दलीलें हैं जाहिरी, उनमें जमजम एक वाज़े दलील है, खुली हुई दलील है, इस्लाम बरहक है कि पूरे मक्का में कहीं कोई कुआं नहीं, कहीं कोई बोर नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जिंदा कुआं है, और उससे रोजाना हजारों टन निकालते हैं, मगर जिस कदर निकालते हैं अल्लाह उससे ज्यादा देते हैं। एक मर्तबा एक हबशी उसमें गिर गया था और पानी निकाला जा रहा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ने फतवा दिया कि जिस कदर निकाल सकते हो निकालो, पूरा निकालना हमारे बस में नहीं है। लिहाजा बहुत सा पानी निकाला गया, फिर वो पाक हो गया। तो ये जमजम है, यहां खूब पिए और जी भरकर पिए, और इस वक्त खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके पिए, और इस वक्त भी दुआ कबूल होती, जितनी दुआएं आप मांगना चाहें मांगें। और उलमा ने लिखा एक खास दुआ ये भी याद रखें, अपनी सभी दुआओं के साथ ये दुआ भी आप अल्लाह से मांगें कि मेरा ये सफर उमरा कबूल हो, हज कबूल हो, और इसमें मकबूल दुआएं नसीब हो, हर दुआ कबूल हो। उसके साथ खास तौर पर एक दुआ उलमा ने लिखी है, ए अल्लाह इस जमजम की बरकत से मैदान हशर की प्यास बुझा दे, मैदान हशर की प्यास बुझा दे, महशर में मुझे प्यास ना लगे। बहुत अहम दुआ है, प्यारी दुआ है, ये दुआ भी वहां मांगे। जमजम से फारिग होकर
علماء نے لکھا ہے کہ زمزم چہرے پر سر پر بھی ڈال لینا چاہیے, ملنا چاہیے, اور زمزم سے اگر موقع ہو وضو بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اپنے بدن پر بھی جس قدر ڈالیں برکتوں والا پانی ہے. پھر وہاں سے فارغ ہو کر اب ہم کو سعی کرنی ہے, لیکن سعی کرنے سے پہلے حجر اسود کے پاس آ کر نویں مرتبہ استلام کرنا سنت ہے. حجر اسود کے پاس آئے, آ کر جو طریقہ بتایا گیا اسی طریقے پر استقبال کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر دونوں ہاتھوں کو نرم آواز سے بغیر کسی آواز کے نرمی سے بوسا دیں اور پھر سعی کے لیے جائیں. اگر ایسا موقع نہ ہو, بھیڑ ہو, تو پھر یہ چھوڑ بھی سکتے ہیں, کر لینا بہتر ہے. یہاں سے فارغ ہو کر صفا مروہ جائیں گے, اور صفا مروہ جب صفا پر پہنچیں گے, پہلے صفا ہے, جب صفا کے قریب جائیں تو وہاں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ آیت کریمہ ہے, اس کو پڑھتے ہوئے جائیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ وطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اور پھر کچھ بلند ہو جائے, جو صفا پہاڑی ہے تو اونچائی پر جا کر وہاں سے بیت اللہ کو دیکھے. بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ وغیرہ اٹھانا کچھ سنت مستحب نہیں, لیکن دعا مانگنا مستحب ہے, سنت ہے. لہذا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگے, جس قدر ہو سکے دعائیں مانگے, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. دعا مانگنے کے بعد یہاں نیت کریں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سات چکروں کے ساتھ اللہ کے لیے سعی کرتا ہوں. اور یہ بھی پڑھیں ابو دو بما بد اللہ تعالی بھی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, جہاں سے اللہ نے شروع کیا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. اللہ نے صفا کا ذکر پہلے کیا ہے ان الصفا, تو میں بھی صفا ہی سے صحیح شروع کرتا ہوں. ابو دو بما بد اللہ تعالی بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ کہہ کر ہماری سعی شروع ہو. صفا پر پہنچے, کچھ بلندی پر پہنچے, اور وہاں سے دعا کر کے آپ یعنی بائیں طرف چلے جائیں, صفا کے بائیں طرف دوسرے رخ پر چلے جائیں, وہاں سے سعی شروع کریں. اور یہاں احرام کی چادریں, ازتبا, رمل وغیرہ کچھ نہیں ہے, دونوں مونڈے ہمارے بند رہے. سعی شروع کریں, نیت کر لینا اچھا ہے, مستحب ہے. جو سعی شروع ہوگی, چکر شروع ہوگا صفا سے, یہاں سے چل کر جب مروہ پر پہنچیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا, پھر مروہ سے چل کر صفا پر آئیں گے دو چکر ہوں گے. اکثر لوگ تو جانتے ہیں, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے طواف حجر اسود سے نکل کر حجر اسود پر ایک چکر ہوتا ہے, یہاں بھی صفا سے نکل کر صفا پر آئیں گے تو ایک چکر ہوتا ہے, ایسا نہیں, بلکہ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پر ایک چکر پورا ہو جائے گا, پھر مروہ سے شروع ہوگا صفا پر دوسرا چکر پورا ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سعی جو سنت واجب ہے, سنت ہے, اور جو مشروع ہے, یہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے سعی کی یہ سنت جو سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی, اس کو اللہ نے باقی رکھا اور اس امت پر واجب ہوئی. سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہ کی یادگار ہے. اب دوڑنا کیا معنی رکھتا ہے, کیوں دوڑتے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی تو ایک ضرورت تھی, آج وہ ضرورت نہیں ہے.
تو اس یادگار کو اللہ نے آج باقی رکھا ہے تاکہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے. لہذا یہ جو سعی ہے سمجھے پورا, یہ پورا وقت دعا کی قبولیت کا ہے, پوری سعی دعا کی قبولیت کا ہے. لہذا دعا کرتے ہوئے چلیں, تسبیحات پڑھیں. جب وہاں سے چلیں گے تو کچھ ہی دور میں, صفا سے چلتے ہیں تو کچھ دور میں نیلین اخضرین کے نام سے جگہ آتی ہے. نیلین اخضرین کا معنی ہری پٹی, نیلین اخضرین. تو تقریباً یہ جتنا حال ہے اتنا ہی وہ مقام ہے, وہ جگہ ہے. تو اس درمیان جو نیلین اخضرین ہے وہاں دوڑنا ہے, اور وہاں درمیانی انداز سے دوڑنا مردوں کے حق میں سنت ہے. اس کا طریقہ یہ ہے, جو گرین لائٹ ہری بتی ہے اس کے آنے سے چھ ہاتھ پہلے سے دوڑنا شروع کریں. نیلے نخزرین آنے کے لیے چھ ہاتھ باقی رہ گئے ہیں, تو چھ ہاتھ پہلے سے دوڑنا شروع کریں, پھر نیلے نخزرین ختم ہو کر چھ ہاتھ تک دوڑیں. ٹھیک نیلے نخزرین کو شروع کر کے ختم کرنا نہیں ہے, چھ ہاتھ پہلے سے شروع کریں اور چھ ہاتھ بعد تک دوڑیں. اور یہ دوڑنا صرف مردوں کے حق میں سنت ہے, عورتوں کے حق میں سنت نہیں, عورتوں کے حق میں نہ دوڑنا سنت ہے. اور زیادہ تیزی سے دوڑنا بھی خلاف سنت ہے, درمیانی انداز سے. اور جو دوڑ لگاتے ہیں وہاں خاص ایک دعا ہے, رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاکرم, اور دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں. خاص یہ دعا حدیث میں آئی ہے, رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاکرم, اس کو پڑھتے ہوئے. اب یہ جو پہلا چکر پورا ہوگا تو مروہ میں بھی کچھ بلندی پر چڑھے, یہ صفا پر چڑھے تھے, پوری بلندی پر چڑھنا ضروری نہیں, تھوڑی بلندی پر چڑھ لینا کافی ہے. پھر مروہ پر دعا کریں, پھر وہاں سے صفا پر دعا کریں. لہذا سات چکروں میں سات مرتبہ دعا کر لینا اچھا ہے. اگر ساتوں مرتبہ بھاری ہے تو شروع اور آخر میں کر لینا بھی کافی ہے. شروع کے وقت دعا کریں, جب صحیح ختم ہو جائے گی تب دعا کر لیں. تو یوں ہماری صحیح شروع ہوگی صفا سے اور ختم ہو جائے گی مروہ پر. اور مروہ پر جب صحیح پوری ہو جائے گی تو دو رکعت نفل ہے, مستحب ہے, سنت نہیں. دو رکعت واجب نہیں, مستحب ہے, پڑھنے تو اچھا ہے. اور یہاں بھی تو یا ایھا الکافرون سے اخلاص پڑھی جائے گی. سعی سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال کو منڈوانا یا کتروانا ہے. تو سعی عمرہ کے دو واجبات میں سے پہلا واجب ہے, اور عمرہ کا دوسرا واجب سر کے بال کو منڈوانا یا کتروانا ہے. اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیں کہ پورے بال مونڈنا سنت موقعہ ہے, جسے حلق کہتے ہیں پورے بال کو, اور کم کرنا جسے قصر کہتے ہیں, کم کرنا یہ بھی درست ہے. ایک حدیث میں ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم ارحم المحلقین, اے اللہ بال مونڈنے والوں پر رحم فرما. صحابہ نے لقمہ دیا, والمقصرین یا رسول اللہ. آپ نے پھر دعا مانگی, اللہم ارحم المحلقین. صحابہ نے پھر اضافہ کیا, والمقصرین. آپ نے تیسری مرتبہ کہا, اللہم ارحم المحلقین. صحابہ نے والمقصرین کہا, آپ خاموش رہے. چوتھی مرتبہ صحابہ نے والمقصرین کہا تو آپ نے کہا والمقصرین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کے بال کو مونڈنا سر کے بال کم کرنے پر تین گنا افضل ہے, تین درجہ اس کا ثواب زیادہ ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. لہذا جب ہم ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں تو ہمارے سامنے ان بالوں کی کیا حیثیت ہے. لہذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے سر کے بال مونڈے. اور اگر کوئی کم کرنا چاہتا ہے تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کم از کم ایک پور سے زیادہ ہو تو قصر کر سکتے ہیں. اگر ایک پور سے کم ہو تو قصر نہیں کر سکتے. ایک پور کا مطلب انگلی میں جو لکیر ہوتی ہے, انگلی میں جو لکیر ہوتی ہے ایک پور ہے. بال اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر کم کر سکتے ہیں, اگر اس سے کم ہیں تو حلق کرنا واجب ہے. عورتوں کے لیے اپنے بال کو اپنی انگلی پر لپیٹ لیں, لپیٹ کر کچھ زیادہ ہی کاٹ لیں. بس یہ کام عورت خود کر لے سکتی ہے. اور سر کے بال جو مونڈتے ہیں وہاں بھی یاد رہے کہ صابن وغیرہ نہ لگائیں. اگر صابن کی خوشبو لگے گی تو پھر دم واجب ہوگا. اس سے بچنے کے لیے وہاں بھی الحمدللہ آج کل اہتمام کرنے لگے, پہلے ایسا اہتمام نہیں کرتے تھے. آج کل وہاں مونڈنے والے بھی صابن نہیں لگاتے ہیں, اس کا لحاظ رکھتے ہیں. بہرحال دھیان رہے. تو اگر ایک عمرہ کرنے والا ایک حاجی دوسرے حاجی کے بال کو مونڈتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے, بشرطے کہ صحیح بھی ادا ہو چکی ہو اور کوئی دوسرا واجب نہیں ہو. اب بس ایک ہی بات رہ گئی, لہذا ایک دوسرے کا اگر بال مونڈتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. جب سر کے بال مونڈ لیں گے اب احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی اور عمرہ ہمارا ختم ہو جائے گا, عمرہ ہمارا ادا ہو جائے گا. اور سر کے بال جب مونڈیں گے تو وہاں بھی سنت کا اہتمام رکھیں, وہاں بھی کہ آپ کہیں مونڈنے والوں سے کہ قبلہ رخ ہو کر ہمیں قبلہ رخ بٹھاؤ, قبلہ رخ ہو جائے اور بسم اللہ کہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین بار کہیں اس طرح سے اذکار کے ساتھ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایک عام کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. سر کے بال مونڈنا ایک واجب ہے اور یہ بھی عمرہ کے ارکان میں سے اہم رکن ہے. اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, لہذا مونڈنے والا مونڈ رہا آپ دعا کرتے رہیے. ایک اہم عمرہ کا ایک رکن ادا ہو رہا ہے, ایک واجب ادا ہو رہا ہے. اس وقت فضول کام فضول بات کرنے سے بہتر آپ دعا کرتے رہیں, دعا بھی قبول ہوگی, کام بھی ہو جائے گا. تو چار کاموں کا مجموعہ عمرہ کہلاتا ہے, دو فرض ہیں دو واجب ہیں. جب عمرہ ادا ہو جائے گا تو پھر مکہ المکرمہ میں قیام ہوگا. اس سلسلے میں بات انشاءاللہ ہم پھر آگے کریں گے. اور یہاں عمرہ تک ہم روکتے ہیں دو چار منٹ کے لیے, اگر اس میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں.
تشریف لائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آنے والے اتوار کو صبح 10 بجے سے انشاءاللہ شام تک وانم باڑی میں مسجد انصار میں حاجیوں کا جوڑ ہے, اس مسجد کے سامنے گھر میں انشاءاللہ مستورات کا بھی پروگرام رکھا گیا ہے. یہ پورا اپوچن پلی سے لے کر تیرپتور, وانمباڑی, پیرنم پیٹ, آمبور, گڑیاتم, یہ ہمارے ضلع کا ایک آدھا حصے کا جوڑ ہے. سب حاجیوں سے درخواست ہے تشریف لائیں اور ہم سب کو آپ کے مبارک سفر میں دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر.
دو تین سوالات آئے ہیں. پہلا سوال یہ کہ دم کیا ہے؟ تو دم کہتے ہیں ایک بکرا یا بکری قربان کرنے کو. ایک بکرا یا بکری جو بطور قربانی ایک اللہ کی طرف سے جو واجب ہوتی ہے اور جو غلطی ہوتی ہے, غلطی دور ہو جائے, اس کی تلافی ہو جائے, تو جو بکرا یا بکری ذبح کرتے ہیں اسے دم کہتے ہیں. طواف میں استقبال کتنے مرتبہ اور استلام کتنے مرتبہ ہے؟ تو استقبال کہتے ہیں حجر اسود کی طرف رخ کر لینا. تو جیسا کہ کہا گیا 8 مرتبہ بھی استقبال ہے, 8 مرتبہ بھی استلام ہے. آٹھ مرتبہ استقبال. ہاں, البتہ ایک بات جو میں نے کہی تھی وہ دوسری ہے. کانوں تک جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر, وہ صرف پہلی مرتبہ ہے. کانوں تک جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ پہلی مرتبہ ہے, وہ ہر مرتبہ نہیں اٹھائیں گے. استقبال میں عورت دونوں ہاتھ کہاں تک اٹھا سکتی ہیں؟ جس قدر نماز میں اٹھاتی ہیں اتنا ہی. اپنے سینے تک نماز میں جو اٹھاتی ہیں اتنا ہی عورت کے لیے ہے. رکن یمانی کو چھونے کے بعد, جیسا کہ کہا گیا اگر بیت اللہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو رکن یمانی کو چھونا سنت ہے. اور چھونا, چھونے کے بعد بوسہ دینا نہیں ہے, بس دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے چھونا یہ سنت ہے, اگر براہ راست بیت اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگا سکتے ہو. ورنہ اشارہ کرنا یہ سنت ہی نہیں ہے, وہ تو صرف حجر اسود کے ساتھ خاص ہے. عمرہ میں سعی کے بعد سر کے بال ایک حاجی دوسرے حاجی کو مون سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر سعی ادا ہو چکی ہو تو کر سکتے ہیں. اگر سعی ادا ہو چکی ہو, اگر ابھی دوسرا حاجی احرام میں ہے تو وہ نہیں کر سکتا, اس کو دم واجب ہو جائے گا. طواف اور سعی کے درمیان آرام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو زیادہ فاصلہ نہیں رکھ سکتے. طواف کے بعد جو ترتیب بتائی گئی کہ طواف ادا کر کے مقام ابراہیم جائیں گے, 2 رکعت پڑھیں گے, پھر زمزم پئیں گے, پھر سعی کے لیے جائیں گے, 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. آرام کا معنی کیا لے رہے ہیں معلوم نہیں, وہ سنت نہیں ہے. جی, ہاں استقبال کے وقت کعبۃ اللہ کو دیکھنا کیسا، آپ دیکھ سکتے ہیں جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ موڑ لیے ہیں تو آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عورت کتنی دیر تک احرام میں چہرہ کھلا رکھے، جب تک احرام ہے اس کا چہرہ کھلا ہی رہے گا، پورے احرام میں جہاں سے نیت شروع ہوئی تلبیہ شروع ہوا وہاں سے لے کر عمرہ پورا ادا ہونے تک اپنے بال کو ایک پور، جسے بال کم کرنا کہتے ہیں عورتوں کے لیے قصر ہے، ایک پور کاٹنا ہے تو کاٹنے تک چہرہ کھلا رہے گا، لیکن چہرہ کھلا رکھنے کا مطلب بے پردگی نہیں ہے، جیسا کہ بتایا گیا ہیٹ وغیرہ سے وہ جیسا کہ عام طور پر استعمال کرتی ہیں نقاب رہے، اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے رہے یا پنکھا وغیرہ سے چہرہ کو اجنبیوں سے بچائے رکھے۔ یہاں ایک سوال عورت کی طرف سے، سر کے بال ڈھکنا ہے تو اس میں چھوٹی بھی آتی ہے یا نہیں؟ بالکل سر کے بال عورت جیسے چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے بال کا بھی ستر ہے، اس کے بال کا بھی ستر ہے، لہذا اسے کھلا رکھنا جائز نہیں۔
اسے اردو میں لکھ کر دیں،
سعی کے دوران واش روم جا سکتے ہیں یا نہیں؟
وہی تو ہے، واش روم ہی تو ہے، واش روم ہے۔
ہاں اگر واقعی ضرورت پیش آ گئی تو جا سکتے ہیں۔ عورت جب بال کاٹے گی تو ایک سوال یہ ہے کہ تین حصوں میں کر کے کاٹے یا پورا ہی بال؟ تین حصوں میں کر کے کاٹنا ایسا کوئی ثابت نہیں ہے، پورے بال لے کر اپنی انگلی پر موڑ لیں اور ایک پور سے کچھ زیادہ کاٹ لیں، تین حصوں میں کرنا ایسا کوئی ثابت نہیں ہے اپنی طرف سے۔ بال اگر کم ہیں تو کیا کریں؟ کم ہوں جب بھی یہی مسئلہ ہے، نیلین اخضرین کے درمیان عورتیں کیا دعا پڑھیں؟ وہی دعا رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاکرم۔ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، عورتوں کا احرام سر پر کپڑا باندھنا ہے، صرف کھلا رکھنا لکھے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، تو سر پر جو کپڑا عورتیں باندھتی ہیں وہ ایک حفاظت کے لیے کرتی ہیں، وہ احرام کا حصہ نہیں، اور اچھا کام ہو۔ عورتیں جو سر پر کپڑا باندھتی ہیں اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے، اچھا کام ہے، مگر وہ سنت نہیں ہے۔ سنت جو ہے وہ صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، بلکہ واجب ہے مرد کے لیے، بال بھی مرد کھلا رکھے چہرہ بھی، مرد کے لیے دونوں چیزیں ہیں، عورت کے لیے صرف چہرہ ہے۔ جو عورتیں جو سر پر کپڑا باندھتی ہیں وہ باندھ ہیں، اچھا کام ہے، باقی احرام یا عمرہ میں عمرہ کا کوئی جز نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آگے حج کی تفصیلات شروع ہو رہی ہیں، عمرہ ادا ہونے کے بعد مکہ المکرمہ میں آپ کا قیام ہوگا، ہو سکتا ہے مدینہ المنورہ جا کر آئیں، یا ہو سکتا ہے پہلے مدینہ المنورہ جائیں، جو بھی صورت ہو، مکۃ المکرمہ میں شروع میں قیام ہو یا بعد میں قیام ہو، بہرحال مکۃ المکرمہ کا قیام، مکۃ المکرمہ میں رہنا بہت بڑی سعادت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مکہ المکرمہ کی گرمی ایک گھنٹہ برداشت کرے، جہنم اس سے 100 سال دور ہو جائے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے مکہ المکرمہ کے قیام میں. جو سب سے زیادہ عبادت کرنے کی وہ طواف ہے. نمازیں ہر جگہ ہو سکتی ہیں، تلاوت ہر جگہ ہو سکتی ہے، ذکر ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن طواف ہر جگہ نہیں ہو سکتا. وہ صرف ایک مقام پر بیت اللہ کا طواف ہے، دنیا بھر میں بیت اللہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا طواف کرنا حرام اور شرک ہے. لہذا طواف زیادہ سے زیادہ کریں. شاعر کہتا ہے مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے. بہت اونچی جگہ رہنا نصیب ہو گیا. مکہ المکرمہ کے قیام میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ تنعیم سے یا جعرانہ سے، جعرانہ ایک مسجد کا نام ہے، وہاں جا کر لوگ احرام باندھ کر آتے ہیں، تو وہاں سے بھی آ کر کر سکتے ہیں. تنعیم سے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر آ کے عمرہ کر سکتے ہیں. جدہ چلے گئے وہاں سے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں. لیکن عمرہ کرنے کے بالمقابل صرف طواف کرنا ہی افضل ہے. لہذا طواف کریں. ایک حدیث میں ہے جو شخص 50 طواف کرے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا. تو 50 طواف ہمارے پورے ہوں اس کی کوشش کریں. اب ان 50 طوافوں میں سے ایک طواف، اس کا ثواب ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کو، خلفۂ راشدین کو، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری صاحبزادیوں کو، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے ایک ایک طواف کر کے ثواب پہنچاتے رہیں گے، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ انتقال کر چکے ہوں. بہت اچھا کام ہے، تو اس کی کوشش کریں. ہمارے بعض اکابر کے بارے میں نے سنا ہے کہ ایک دن کو 30 طواف کرتے تھے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. اور کسی وجہ سے طواف نہیں کر رہے ہیں، پھر نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اور بیت اللہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہیں. ایک حدیث میں آتا ہے روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں. روزانہ 120 رحمتیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں پر. تو محبت کی نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھنا بڑی عبادت ہے. تو یہ ہو. اور 5 نمازوں کی پابندی مکہ المکرمہ کے قیام میں. اور اگر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہوں بہت اچھا، کم از کم ایک روزہ تو رکھے مکہ کے قیام میں، ایک روزہ رکھے مدینہ کے قیام میں، اور ایک ایک قرآن بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. عمرہ کرنے کے بعد ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ حجاج کرام حج کرنے والے حضرات وہاں بھی اسی طرح سے سوتے ہیں جس طرح سے اپنے مقام پر، اور 8-9 بجے بیدار ہوتے ہیں. حرم شریف میں نمازیں پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بہت افسوس کی بات ہے. لہذا 5 وقتہ نماز حرم میں باجماعت ادا ہو، تکبیر اولا کے ساتھ اس کی کوشش کریں. اور ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں مکہ المکرمہ میں قیام کا مبارک موقع ملتا ہے وہاں حاجی آپس میں ایک دوسرے کو دعوت کرتے ہیں. دعوت کرنا ٹھیک ہے لیکن اس میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے. یہ کام تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں. لہذا جس مقصد کے لیے آپ وہاں پہنچے ہیں وہ مقصد زیادہ سے زیادہ پورا ہو اس کی کوشش کریں. یہ چند ابتدائی باتیں ہیں. اب حج کی تفصیلات. مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ سے فارغ ہو کر طواف زیادہ سے زیادہ کرتے رہنے. جب حج کے ایام شروع ہوں گے، حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8ویں ذی الحجہ سے، اور کل حج کے 5 دن ہیں، 8, 9, 10, 11, 12، اور ایک دن اضافہ کر لیتے ہیں تو 13 دن. تو 5 یا 6 دن حج کے ایام ہیں. اصل سنت 8ویں تاریخ کو آفتاب طلوع ہونے کے بعد منا جانا ہے، لیکن وہاں جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اور جو طواف کرانے والے، حج کرانے والے معلم ہیں، وہ 7ویں تاریخ ہی کو لے جاتے ہیں، 7ویں تاریخ کی شام کو لے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جانا اچھا ہے، ان کے ساتھ ہی جانا اچھا ہے. لہذا اگر وہ 7ویں تاریخ کو جانے کے لیے اعلان کرتے ہیں، یہ مغرب بعد عشاء کے بعد لے کر جاتے ہیں، تو اس سے پہلے جس جو تفصیل بتائی گئی عمرہ میں، اس تفصیل کے موافق نہا دھو کر پاک و صاف ہو کر احرام باندھ لیں. یہ احرام آپ اپنے ہوٹل میں باندھ سکتے ہیں، مسجد احرام میں باندھ سکتے ہیں، گنجائش ہے، جیسی بھی سہولت ہو. تو احرام جو باندھیں گے وہ طریقہ بتا دیا گیا کہ 2 رکعت صلاۃ الاحرام سنت ہے، سورہ کافرون سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا کریں، پھر سر سے کپڑا ہٹا دیں. مرد حضرات سر سے کپڑا ہٹا دیں، پھر حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں، اللہم انی اريد الحج فیسره لی وتقبله منی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو ایک مرتبہ نیت کے ساتھ ملا کر تلبیہ پڑھنا شرط ہے، اسی وقت احرام شروع ہوگا. تو منا جانے سے پہلے آپ اپنا احرام شروع کر لیں اور پھر تلبیہ شروع کر دیں. اب تلبیہ اہم ذکر ہے، تلبیہ پڑھتے رہیں. احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں وہ بھی بتا دی گئی. اب حج شروع ہو رہا ہے، بنیادی بات یہ ہے حج میں 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں. 3 فرض ہیں اور 6 واجبات. پہلا فرض ہے احرام باندھنا، جس کی تفصیل آ چکی ہے. دوسرا فرض ہے میدان عرفات میں ٹہرنا، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت یا طواف فرض کرنا. یہ 3 فرض ہیں، احرام باندھنا، میدان عرفات میں ٹہرنا اور طواف زیارت کرنا، ان تینوں کے درمیان ترتیب قائم رکھنا بھی علماء کے نزدیک فرض ہے۔ ترتیب بدل گئی، پہلے طواف زیارت ہو گیا تو اس کا شمار نہیں ہے، طواف زیارت وقوف عرفات کے بعد ہی ہوگا، تو ترتیب قائم رکھنا بھی بعض علماء فرض کہتے ہیں، بعض علماء واجب کہتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی پہلے طواف زیارت کرتا ہے تو طواف زیارت ادا ہی نہیں ہوتا ہے، تو یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے کرنا بھی ضروری ہے۔ اور چھ واجبات ہیں، وقوف مزدلفہ، رمیے جمار، رمیے جمرات، قربانی، حلق یا قصر، سعی اور طواف وداع، یہ چھ واجبات ہیں۔ مزدلفہ میں ٹہرنا، جمرات پر رمی کرنا، قربانی کرنا، سر کے بال کو مونڈنا یا کم کرنا، صفا مروہ کے مابین سعی کرنا اور طواف وداع کرنا، ان چھ واجبات کے تحت بھی کئی واجبات ہیں لیکن وہ اسی واجب کے تحت نہ آئیں گے، تو بنیادی طور پر چھ واجبات ہیں۔ سنتیں تو بے شمار ہیں، حج میں جو پہلی سنت موقعہ ہے وہ میدان منا میں ٹہرنا، آٹھویں ذوالحجہ کو ظہر کی نماز سے لے کر نویں ذوالحجہ کی فجر کی نماز تک پانچ نمازیں منا میں پڑھنا سنت موقعہ ہے، منا میں ٹہرنا سنت موقعہ ہے۔ تاریخ، اسے یوم ترویہ کہتے ہیں، تو آٹھویں تاریخ کو ویسے رات میں لے کر چلے جاتے ہیں تو فجر کی نماز سے پڑھنے کا موقع ہوگا، وہ کوئی غلط چیز نہیں، ٹھیک ہے، تو فجر سے بہرحال ظہر کی نماز سے پڑھنا تو سنت موقع ہے، تو پانچ نمازیں مینا کے ٹینٹ میں خیموں میں ہم ادا کریں گے، پانچ نمازیں، اور تلبیہ بھی یہاں پڑھتے رہیں، ہر بدلتی حالت میں علماء لکھتے ہیں نماز ہم نے پڑھ لی، نماز کے بعد بھی ہر شخص اپنا اپنا تلبیہ پڑھے، اجتماعی تلبیہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایک کہلوائے سب پڑھیں، اجتماعی تلبیہ ثابت نہیں ہے، اپنا اپنا تلبیہ پڑھیں کچھ بلند آواز سے، اور عورتوں کے حق میں بھی تلبیہ ہے لیکن آہستہ آواز سے، سارے مسائل عورتوں کے لیے بھی ہیں مگر آہستہ آواز سے عورتیں پڑھیں گی۔ مینا کے اس قیام میں یہی سنت ہے کہ پانچ نمازیں وہاں باجماعت پڑھیں، اور مسجد خیف تو بہت دور پڑتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہوتی، لہذا جو ٹنٹ والے ہیں ایک دو تین چار وہ اپنی ایک جماعت کر لیں، وہاں اذان بھی کہیں اور وقت پر اقامت کہیں، باجماعت نماز پڑھیں، عورتیں ہیں تو عورتوں کو پیچھے کر لیں اور عورتوں کو الگ کر کے پردہ قائم کر دیں، مرد حضرات سامنے کھڑے ہو جائیں، عورتیں پیچھے ہو جائیں گی، اس طرح سے باجماعت نمازیں ہوں گی، پانچوں نمازیں۔ اگر مینا کے قیام جمعہ آ جائے تو جمعہ بھی ادا کریں، خطبہ دیا جائے اور کوئی الحمدللہ حافظ عالم ہے تو خطبہ دے کر جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہی وہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، عرفات میں اگر جمعہ آ جائے تو عرفات میں جمعہ نہیں ہے، عرفات میں جمعہ نہیں ہو ظہر پڑھیں گے، لیکن منا میں جمعہ آ جائے تو جمعہ پڑھیں گے، اس قیام میں تلبیہ پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور دعائیں خوب مانگیں، جس قدر مانگ سکتے دعاؤں کا اہتمام رکھیں، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اور ایک دوسرے کو ضیافت کرنے سے اور دیگر واہیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ آٹھویں تاریخ کا قیام ہے، تو دن کا قیام ہوگا، پھر رات آئے گی، رات بھی وہی رہیں گے، اور نویں تاریخ کو فجر کی نماز وہی پڑھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کو جانا سنت ہے۔ آفتاب طلوع ہونے کے بعد اب یہاں بھی شروع ہو گیا ہے، جیسے مکہ المکرمہ میں ایک دن پہلے رات ہی میں لے کر آتے ہیں، اور وہاں ہماری رائے ہے کہ ان کے ساتھ جائیں، لیکن یہاں ہماری رائے نہیں ہے، اس لیے کہ میدان عرفات کو جانا سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے سنت ہے۔ یہاں بھی جو معلم ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ شور مچاتے ہیں اور رات ہی میں نکال کر لے جاتے ہیں، رات ہی میں نکال کر لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جا رہا ہے تو بہرحال ٹھیک ہے، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ ہمت کرے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ سنت کے مطابق ہمارا حج ہو۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جائے، اس کی ذمہ داری ہے آپ کو وہاں پہنچانا۔ یہ آج کل نہیں ہے، 100 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ مینا میں پھیرے ہوئے تھے، معلم نے شور مچایا کہ رات ہی میں چلیں گے، حضرت نے بات نہیں سنی تو اس نے بہت شور مچایا۔ حضرت نے کہا بھائی اگر تم کو جانا ہے چلے جاؤ، سواری لے جانا ہو لے جاؤ، اگر سواری نہیں ملے گی تو ہم پیدل آئیں گے، خلاف سنت نہیں کریں گے۔ سواری نہیں ملتی ہم پیدل پہنچ جائیں گے، کوئی بات نہیں، مگر ہم خلاف سنت نہیں کریں گے، صاف کہہ دیا۔ تو اگر اللہ سے مانگیں کہ کوئی کام ہمارا خلاف سنت نہ ہو تو اللہ کی مدد ہوگی۔ تو سورج طلوع ہونے کے بعد نئی تاریخ کو آفتاب طلوع ہونے کے بعد آپ یہاں سے میدان عرفات جائیں۔ الحمدللہ اچھا خاصا وقت ہے، کوشش کریں کہ حکومت کے ذریعے ہی سے پہنچیں، حکومت کی بس سے، حکومت کے ذریعے سے ہی پہنچنے کی کوشش کریں، اس میں آرام ہے، پریشانی کم ہے۔ اصل جو سنت ہے میدان عرفات میں جو ٹہرنا سنت اور واجب ہے، وہ نبی تاریخ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ نئی تاریخ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک سنت ہے، واجب ہے۔ تو یہاں غور سے سنیے، ایک تو مینا میں ٹھہرنا سنت موقع ہو گیا، 5 نمازیں پڑھیں گے، پھر عرفات میں ظہر کی نماز سے، بس ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے میدان عرفات میں، اور زوال سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک میدان عرفات میں ٹھہریں گے۔ آفتاب غروب ہونے تک ٹھہرنا واجب ہے، آفتاب غروب ہونے سے پہلے کوئی اگر عرفات سے باہر آ جائے گا تو دم دینا واجب ہوگا، جیسا کہ ہم نے کہا تھا ایک واجب کے تحت میں کئی واجبات آتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ وہاں بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب تک غروب نہیں ہوتا اس وقت تک گیٹ نہیں کھولتے ہیں۔ تو آپ بھی اس مسئلے کو جان لیں کہ غروب آفتاب کے بعد ہی ہم کو نکلنا ہے۔ اب یہاں ظہر و عصر کی نماز، ظہر و عصر کی جو دو نمازیں ہیں، یہ دو نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کریں گے۔ ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ظہر کے وقت میں، اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے علماء پہلے یہ فرماتے تھے کہ مسجد نمرہ جو عرفات کی اہم اور بڑی مسجد ہے، وہاں پہنچ کر وہیں پر ظہر عصر کی نماز ہم ظہر کے وقت میں ادا کر سکتے ہیں، ٹینٹ میں پڑھیں تو الگ الگ پڑھیں، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، اصل مسئلہ یہی ہے۔ لیکن اب علماء کرام نے بعض حدیثوں کی روشنی میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپنی ٹینٹ میں بھی، اپنے خیمے میں بھی ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کرنا چاہیں تو گنجائش ہے، بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہے، جیسے ہی زوال ہو جائے، زوال کے بعد اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، ظہر کی نماز پڑھیں، پھر اقامت کہی جائے، عصر کی نماز پڑھیں، نماز ہماری دونوں ہو جائیں گی، اب جتنا وقت ملے گا پورا وقت دعا کے لیے ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سنیں، نبی تاریخ کو فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے، فجر کی نماز سے، لہذا فجر کی نماز سے لے کر تیرہویں کی عصر تک ہم جو نماز پڑھتے رہے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھیں، مرد حضرات بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ تکبیر تشریق ایک آواز سے پڑھیں گے مگر تلبیہ اپنا اپنا پڑھیں۔ ابھی میدان عرفات ہے، حج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الحج عرفہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا حج کیا ہے، آپ نے فرمایا حج عرفہ کا نام ہے، بہت اہم فریضہ ہے، لہذا یہ فریضہ بہت اہمیت کے ساتھ ادا ہو۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کا وقت ہوتے ادا کر لیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اب اس دن چونکہ ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اب سنت نفل کوئی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز ہو گئی، اب دعا میں وقت لگائیں، تسبیحات بھی پڑھیں، کتابوں میں بھی بعض دعائیں آئی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھیں، اور بہتر ہے کہ پورا وقت دعا میں لگے۔ علماء لکھتے ہیں میدان عرفات میدان حشر کا نمونہ ہے، جیسے میدان حشر میں اولین و آخرین سب ہوں گے، ایسے ہی میدان عرفات میں تقریباً ہر ملک کا، ہر صوبے کا، ہر ضلع کا، ہر شہر کا، بلکہ ہر دیہات کا آدمی ہوتا ہے تقریباً، تو یہ ایک نمونہ ہے میدان حشر کا۔ اور عرفات کا میدان اللہ نے دعا کے لیے دیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے شیطان بدر کی جنگ میں بہت ذلیل ہوا تھا، اس کے بعد ہر سال سب سے زیادہ ذلیل میدان عرفات میں ہوتا ہے، جب حاجی رو رو کر دعا مانگتے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو شیطان کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، لہذا دعائیں مانگے اور خوب اہتمام سے، اور کوشش کریں کہ کھڑے ہو کر دعا مانگے، کھڑے ہونا ضروری نہیں مستحب ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر تھک جاتے ہیں تو دیر بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں، اور بہتر ہے دھوپ میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں جیسے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے۔ اور میدان عرفات میں جو جبل رحمت ہے تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا کوئی سنت نہیں، اللہ کے نبی پہاڑ کے نیچے قیام کیے تھے، اگر پہاڑ کے نیچے آپ پہنچ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پہنچتے ہیں تو پورا میدان میدان عرفات ہے، کہیں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وقت دعا کے لیے ہے. لیکن افسوس ہے کہ اس موقع پر ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ عموماً عرفات کے دن بادشاہ کی دعوت ہوتی ہے, اور ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ بادشاہ کی ضیافت قبول کرنا ہے. لہذا گھنٹہ دو گھنٹے خرچ کر کے کھانا لے کر آتے ہیں اور بہت بڑی فتح سمجھتے ہیں, بہت بڑی فتح اور کامیابی سمجھتے ہیں. بھائی اگر بادشاہ کی ضیافت نہ ملے کیا بات ہے, مگر دعاؤں کا اتنا قیمت وقت ہاتھ سے جا رہا ہے. اگر آپ تک پہنچ ضیافت پہنچ جاتی ٹھیک آپ استعمال کریں, لیکن اس کے لیے آپ وقت ضائع کریں اور عرفات کا میدان چھوڑ دیں, دعاؤں کا اہتمام نہ کریں, میرے خیال میں عقل مندی کی بات نہیں. لہذا اس کے پیچھے نہ پڑیں. آپ کے مقدر میں ہے تو اپنی جگہ وہ کھانا پہنچے گا, مقدر میں نہیں ہے تو وہاں جا کر بھی نہیں ملے گا. لہذا اپنی جگہ رہیں, دعاؤں کا اہتمام کریں. کتابوں میں لکھا ہے احمد بن منیع, بہت بڑے اللہ والے ہیں, تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میں اور ابو عبید قاسم بن سلام, یہ بہت بڑے تابعی ہیں, بڑے عالم ہیں, حدیث پاک کے راوی ہیں. ابو عبید قاسم بن سلام کہتے ہیں ہم دونوں حج کے لیے گئے, میدان عرفات میں ہم ٹھہرے. احمد بن منیع کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں گرمی زیادہ تھی تو مجھے ارادہ ہوا غسل کرنے کا. میں غسل کے ارادے سے گیا, پہلے حوض بنے ہوئے تھے, حوض پر پہنچ کر میں غسل کیا. غسل کرنے کے بعد جو کمر کی پیٹی جسے بیلٹ کہتے ہیں وہ لینا بھول گیا, بیلٹ نہیں لیا, میں آ گیا. پھر وہاں سے مزدلفہ چلا گیا. رات میں مجھے یاد آیا کہ میرا بیلٹ رہ گیا, تو میں اپنے ساتھی سے کہے بغیر آہستہ سے نکلا اور عرفات کے میدان کو آیا. جب میدان عرفات کے بادل پر آیا, دیکھتا ہوں کہ پورا میدان عرفات بندروں سے اور سوروں سے بھرا ہوا ہے, بندروں اور خنزیروں سے بھرا. کہتے میں ڈر گیا, سہم گیا, پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا. قرآن کریم پڑھتے پڑھتے میں گیا تو مجھے میرا بیلٹ مل گیا. پھر میں لے کر واپس آیا تو وہی منظر تھا. پھر میں قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آ گیا, مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا. جب میں واپس آ کر اپنے ساتھی ابو عبید قاسم بن سلام سے کہا میں نے ایسا منظر دیکھا ہے, تو ابو عبید قاسم بن سلام نے کہا وہ حقیقی بندر اور خنزیر نہیں تھے, حاجی لوگ جو دن بھر رو رو کر اللہ سے معافی مانگے ہیں ان کے گناہ بندر اور خنزیر کی صورت اختیار کیے. وہ حقیقی بندر اور خنزیر نہیں تھے, ان کے گناہوں کی شکل و صورت اللہ نے دکھائی بندروں اور خنزیروں کی صورت میں. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو لہذا ہمارے گناہ معاف ہو کر یہ سب بندر اور خنزیر نکل جائے تو کتنی اچھی بات ہے, کتنی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے. اس لیے پورا وقت دعاؤں میں ہمارا صرف ہو جائے. اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو ہمارا فرض ادا ہو رہا ہے وہ احرام ہے, اور دوسرا فرض وقوف عرفات ہے. وہ جب آفتاب غروب ہو جائے گا تو یہ فرض ادا ہو جائے گا, آفتاب کے غروب ہونے پر یہ فرض ہمارا ادا ہو جائے گا. اور اس درمیان تلبیہ پڑھتے ہیں, تلبیہ پڑھنا نہ بھولیں. جیسے عمرہ میں تلبیہ طواف سے پہلے ختم ہوتا ہے, یہاں ویسا نہیں ہے, دوسرا مسئلہ ہے. اب آفتاب غروب ہونے کے بعد یہاں سے نکلے, مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہ پڑھیں نہ راستے میں پڑھیں. مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے, لہٰذا یہاں سے نکلے. جو بسیں جاتی ہیں بسوں سے جیسے بھی پہنچنا ہو, مزدلفہ پہنچنا ہے, مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے, اور ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ. عرفات میں ایک اذان اور دو اقامت دی گئی, ظہر کے لیے ایک اقامت, عصر کے لیے ایک اقامت, یہاں ویسا نہیں ہے. اور یہاں کھلی اجازت ہے، یہاں کوئی شرط نہیں، دو چار آدمی مل کر بھی اپنی جماعت کر سکتے ہیں، جیسی جیسی سہولت ہو اپنی اپنی جماعت کر لیں، اور عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھیں پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سنت پڑھیں، وتر پڑھیں۔ تو مزدلفہ کا یہ قیام بہت اہم ہے۔ تو رات بھر مزدلفہ میں ٹہرنا، بعض علماء کے نزدیک مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں ٹہرنا شب قدر کے برابر ہے، شب قدر میں جو فضیلت ہے اس کے برابر ہے۔ رات بھر ہم ٹہریں گے، دعاؤں میں، ذکر میں، تسبیحات میں، انہیں میں ہمارا وقت خرچ ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کچھ دیر آرام بھی کر لیں، اور کوشش کریں کہ رات کا آخری حصہ دو چار رکعت تہجد کی آپ پڑھ لیں، اور جتنی دعائیں مانگنی ہوں مانگ لیں۔ اب یہاں رات مزدلفہ میں ہے، رات جب پوری ہو جائے گی صبح صادق شروع ہوگی۔ اس مسئلے کو غور سے سنیں اور سمجھیں، صبح صادق کے بعد جو وقت ہے اسی وقت ٹہرنا واجب ہے، رات میں ٹہرنا سنت ہے۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، صبح صادق سے پہلے منا چلے جاتے ہیں، صبح صادق سے پہلے منا چلے گئے، مزدلفہ چھوڑ دیں تو دم واجب ہو جائے گا۔ وقوف مزدلفہ یا قیام مزدلفہ جو کہا جاتا ہے اس کا اصل وقت یہی ہے، صبح صادق کے بعد۔ صبح صادق کے بعد پانچ منٹ بھی آپ ٹھہر جاتے ہیں تو آپ کا واجب ادا ہو گیا، پانچ منٹ بھی ٹھہرتے ہیں، لیکن اصل سنت دوسری ہے۔ تو مزدلفہ میں رات میں ٹھہرنا سنت ہے، رات میں ٹھہریں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تین دعائیں مانگی، دو دعائیں عرفات کے میدان میں قبول ہو گئی، تیسری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی پھر مزدلفہ پہنچ کر آپ نے وہ دعا مانگی تو وہ دعا یہاں قبول ہوئی۔ اس کی جو بھی حکمت ہو، لیکن ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں، دو دعائیں اللہ نے وہاں قبول کی، ایک دعا اللہ نے یہاں قبول کی، گویا اللہ یہ بتا رہے ہیں جیسے وہ قبولیت کا مقام ہے یہ بھی قبولیت کا مقام ہے، لہذا یہاں بھی دعا کریں۔ مزدلفہ میں ٹھہریں، اور اصل وقت جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ صبح صادق کے بعد ٹھہرنا ہے، یہی واجب ہے، اور حج کے چھ واجبات میں سے پہلا واجب ہے۔ اور مزدلفہ کے قیام میں کنکریاں چن لیں، جس آسانی سے مزدلفہ میں کنکریاں ملتی ہیں اتنی آسانی سے کہیں نہیں ملتی، اور کنکریاں ستر چن لیں، پہلے دن کے لیے سات، پہلے دن دسویں ذوالحجہ کے لیے سات ہے، باقی گیارہویں بارہویں تیرہویں کے لیے اکیس 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 ہے، تو کل تریسٹھ سات پر تین اور ایک سات ستر ہوتی ہے، کچھ دو چار زائد بھی کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک پتھر کو توڑ کر چھوٹی کنکری کرنا مکروہ ہے، توڑ کر چھوٹی کنکری لینا مکروہ ہے، بلکہ اسی طرح سے ایک ایک کنکری چننا چاہیے، اگر اس کے اوپر نجاست ہے اگر لاتے تو دھو لے سکتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ نہیں تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو کھجور کا جو دانہ ہوتا ہے بیج، یا جو چنا ہے اس کے برابر وہ کنکری ہونی چاہیے، اور صاف کنکری چن لیں، ستر بہتر کنکری چن کر رکھیں اپنے پاس۔ مزدلفہ میں اللہ نے ایک سہولت رکھی، آسانی سے کنکریاں ملتی ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی سنیں کہ عام طور پر، عمومی طور پر دن رات کے تابع ہے، رات دن کے تابع نہیں، پہلے تراویح پڑھتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں رات میں تراویح پڑھتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں، اور عید کی رات نہ تراویح پڑھتے ہیں نہ آگے روزہ رکھتے ہیں، لہذا پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. لیکن حج کے 5 دنوں میں دن یہ کہیں رات دن کے تابع ہے، پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، لہذا 8 تاریخ کو دن شروع ہوگا، بعد والی رات 8ویں کے ساتھ. اسی طرح سے 8ویں پھر 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، لیکن 13ویں میں حسب معمول 13ویں کے بعد جو رات آئے گی وہ 14ویں سے محق ہو جائے گی. تو یہاں تک 5 دنوں میں دن پہلے آئے گا رات بعد میں آئے گی، مطلب حاجیوں کے حق میں ایسا شمار کیا گیا ہے، حاجیوں کے حق میں. تو یہ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہو گیا، اور مزدلفہ میں رہیں اور سورج یہاں سنت یعنی فجر کی سنت پڑھیں، فرض فجر کی نماز پڑھیں، اور سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے مزدلفہ سے چل دیں. وہاں ہم نے بتایا تھا میدان مینا میں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد عرفہ آتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ دوسرا ہے، ابھی سورج طلوع ہونے کے لیے 5 منٹ باقی ہیں تو یہاں سے مینا چلے جائے، اور یہاں کوئی سواری کا انتظام عموماً نہیں ہے، یہاں پیدل ہی جانا ہے، لہذا 5 منٹ باقی ہیں تو یہاں سے ہم مینا جائیں گے. اور مینا میں آگے چل کر 10ویں تاریخ شروع ہو رہی ہے، اور 10ویں تاریخ میں حج کے بہت سے کام کرنے ہیں. تو یہ تفصیل ہی ہم روکتے ہیں، نماز کی تیاری کر لیں، نماز کے بعد انشاءاللہ جو باقی باتیں ہیں وہ مغرب تک انشاءاللہ پیش کریں گے، اللہ قبول فرمائے. صاحب ان سے درخواست ہے کہ وہ یہی وضو کر لے، انشاءاللہ یہی نماز کا انتظام کیا جائے گا. ایک سوال یہ آ رہا ہے، عورت جو احرام کی حالت میں اپنے سر پر کپڑا باندھے گی، عورت جو احرام کی حالت میں سر پر کپڑا باندھتی ہیں مسیح کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے وقت کپڑا ہٹا کر سر کے بالوں پر مسیح کرنا فرض ہے. مسیح کے وقت کپڑا ہٹا دیں، ہٹا کر بالوں پر مسح کریں، تو جو باندھ رکھتے ہیں وہ اپنی مصلحت کے لیے، تاکہ بال نہ کھلیں نہ نظر آئیں اور بال نہ گریں، اس لیے باندھ رکھتے ہیں. باقی سر کا مسح کرنا فرض ہے. ایک اہم سوال یہ کیے ہیں، مینا مزدلفہ عرفہ میں نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے؟ مینا مزدلفہ عرفات میں نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے؟ تو اس سلسلے میں حاجی اگر مقیم ہو جاتا ہے تو نماز پوری پڑھے گا، اگر مقیم نہیں ہوتا ہے مسافر ہی ہے نماز قصر کرے گا. تفصیل اس کی یہ ہے، 8 ذی الحجہ سے پہلے بعد ذوالحجہ سے پہلے مکہ المکرمہ میں مکمل 15 دن مکہ المکرمہ میں ٹھہرنا اگر ہے, اگر وہ ٹھہرتا ہے مکمل 15 دن آج ذوالحجہ سے پہلے مکہ المکرمہ میں اگر حاجی ٹھہرے گا تو مکہ میں مقیم ہو جائے گا, تو پھر وہ مزدلفہ, مینا اور عرفات میں بھی مقیم ہی ہوگا. تو یہاں اگر مقیم ہو جاتا ہے تو مینا, مزدلفہ, عرفات میں 4 4 رکعتیں پڑھے گا اور اس پر عید کی قربانی بھی واجب ہوگی. مقیم پر عید کی قربانی واجب ہوتی ہے. تو دو مسئلے ہیں, ایک تو نماز پوری پڑھنی ہے اور دوسرا قربانی کرنا ہے. تو مکہ المکرمہ میں آج ذوالحجہ سے پہلے 7 تاریخ تک 15 دن مکمل ایک ساتھ مکے میں رہنا ہے, رہے گا تو مقیم ہو جائے گا. تو مکے میں مقیم ہے تو عرفات, مینا, مزدلفہ میں مقیم ہوگا, پوری نماز پڑھے گا. اگر ایسا نہیں ہے, 7 ذوالحجہ تک 15 دن نہیں ہوتے ہیں, 15 دن سے کم ہیں, تو پھر مکہ میں مسافر رہے گا تو مینا, مزدلفہ, عرفات میں ہی مسافر ہی رہے گا اور مسافر پر عید کی قربانی بھی واجب نہیں. عید کی قربانی کرنا چاہے تو شوق سے کرے, مستحب ہے, سنت ہے, لیکن واجب نہیں رہے گی. تو اس اپنے قیام کے اعتبار سے فیصلہ کر لیں کتنے دن رہیں گے کتنے دن نہیں رہیں گے, اس کے حساب سے مسئلہ ہوگا. اور آگے ایک بات ہے, وہ آگے آئے گی تو یہاں سن لیں. قربانی دو ہوگی, ایک حج کی قربانی, وہ وہی ہوگی, وہ یہاں نہیں ہو سکتی, وہ حدود حرم ہی میں وہ قربانی ہوگی. عید کی قربانی عید الاضحیٰ کی, اس میں اختیار ہے, وہاں بھی کر سکتے ہیں, چاہے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں. یہاں اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں ہماری طرف سے قربانی کر دو, تو عید کی قربانی میں اختیار ہے. وہاں اگر کرنا چاہے تو کریں, یہاں اگر کرنا چاہے تو کریں, لیکن حج کی قربانی تو وہیں کرنی ہوگی. آگے تفصیلات شروع ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بتایا گیا, آج ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ, 9 ذوالحجہ میں عرفات میں ٹھہرنا ہے, پھر رات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے. 10ویں ذوالحجہ جسے یوم النحر کہتے ہیں, 10ویں ذوالحجہ کو مینا آنا ہے, میدان مینا میں ٹھہرنا ہے, اور 10ویں ذوالحجہ کو 5 کام کرنے ہیں. 5 کام, ان میں سے 3 کام تو تقریباً آج ہی کرنے ہیں. پہلا ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا. جمرہ عقبہ کے 3 نام ہیں, جمرہ عقبہ, جمرہ کبرا, جمرہ اخرا. تو ہماری زبان میں بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے. تو بڑے شیطان کی جو رمی ہوگی, بس وہ ایک ہی رمی ہے, 7 کنکریاں ماریں گے بڑے شیطان پر. اس کا وقت ہے طلوع آفتاب سے, طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک. غروب کے بعد مکرو وقت ہے, صبح صادق سے پہلے تک مکرو وقت ہے. لیکن بیمار ہیں, ضعیف ہیں, عورتیں ہیں, تو غروب کے بعد بھی کنکری مار سکتے ہیں. تو پہلا کام صرف بڑے شیطان پر رمی کرنا ہے اور 7 کنکری مارنی ہے, اور اس کا وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے. اور جس وقت روی کرتے ہیں طلوع آفتاب کے بعد ظاہر سی بات ہے بہت بھیڑ کا وقت ہے، رش بہت رہتا ہے، بہتر ہے کہ دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد کریں، اور بہتر ہے زوال کے بعد کریں، اس میں مجمع کافی حد تک کم ہوتا ہے، اس میں جان اور مال کا نقصان نہیں ہوتا ہے عموماً، تو اس لحاظ سے اگر زوال کے بعد بھی کرتے ہیں تو اچھا ہے۔ بڑے شیطان کی جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد قربانی ہے، قربانی خود کریں یا ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں تو ان سے کروائیں۔ پہلے مدرسے سہولتیا میں انتظام ہوتا تھا، اب تو اس مدرسے سہولتیا ہی ختم کر دیا گیا، تو اگر اپنے جان پہچان کے لوگ ہیں ان پر بھروسہ ہے تو وہاں بھی انتظام کر سکتے ہیں۔ آخری درجے میں جو سعودی گورنمنٹ بینک کے ذریعے سے کراتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آخری درجے میں۔ تو ایک شیطان بڑے شیطان کی رمی کے بعد قربانی ہوگی، اور یہ حج کی قربانی ہے، یہ واجب ہے، ہر حاجی پر واجب ہے۔ ہاں جو افراد کرتے ہیں ان پر واجب نہیں، مستحب ہے۔ اس کے بعد بڑے شیطان کی رمی ہونے کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے، سر کے بال کو مونڈنا ہے، اور اگر کم کرنا ہے اور بال ایک پور یا ایک پور سے زیادہ ہے تو کم کرنا چاہے تو بھی کم کر سکتے، تفصیل گزر چکی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ قربانی بھی حدود حرم میں ہی ضروری، حدود حرم جس کے علامات لگے ہوئے ہیں، اور سر کے بال مونڈنا بھی حدود حرم ہی میں ضروری ہے، مینا میں یا مکہ المکرمہ میں کر سکتے ہیں۔ اور بینک میں جو وقت دیتے ہیں عموماً اندازہ ہے کہ سب کو ایک ہی وقت دیا جاتا ہے، اور بہت ہی معتبر طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ بینک میں جو وقت دیا جاتا ہے اس میں قربانی نہیں کرتے، بہت لمبے وقت تک قربانی کرتے رہتے ہیں، بسا اوقات محرم کی پہلی تاریخ تک کرتے ہیں، تو یہاں ہماری مجبوری ہے، لہذا احتیاط کرتے ہوئے بینک میں اگر 10 بجے دیتے ہیں تو شام تک انتظار کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے شام تک انتظار کر کے حلق کر لیں، جس قدر وقت دیتے ہیں تھوڑا بہت احتیاط کر کے وقت بڑھا لیں، اور وقت بڑھا کر مطلب 5 گھنٹے 10 گھنٹے بڑھا کر پھر کر لیں، امید ہے اللہ کی ذات سے پکڑ نہیں ہوگی اور دم واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ تین کام تو ہو گئے، ان میں تینوں میں ترتیب واجب ہے، پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا۔ اگر ترتیب بدل گئی تو دم واجب ہو جاتا ہے، اس کو غور سے سنیں، ترتیب بدلنے نہ دیں۔ اور بینک کے تعلق سے ہم نے وضاحت کر دی ہے، ہماری مجبوری ہے، لہذا بینک جو وقت دیتا ہے 5-10 گھنٹے کے بعد آپ سر کے بال منڈوا لیں۔ تو یہ تین واجبات ہوئے، جب سر کے بال منڈوا لیں گے تو ہمارا احرام ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ سمجھیں، جو تلبیہ ہم نے حج کا شروع کیا تھا وہ بڑے شیطان پر رمی سے پہلے تک ہے، بڑے شیطان پر رمی سے پہلے تک تلبیہ پڑھیں گے، اور جہاں بڑے شیطان پر رمی کریں گے رمی سے پہلے تلبیہ ختم، اب آگے تلبیہ نہیں، اب آگے دوسرے ذکر و اذکار کرتے رہے، استغفار، درود شریف، کریمہ طیبہ وغیرہ۔ بڑے شیطان کی رمی ہو گئی، قربانی، پھر حلق، اس کے بعد یہ تینوں کے بعد نمبر ہے طواف زیارت کا، اور یہ حج کا آخری فرض ہے طواف زیارت۔ حج کے تین فرائض میں سے آخری فرض اور اہم فرض ہے اور کبھی معاف ہوتا ہی نہیں کسی صورت میں. طواف حج طواف فرض ہے، طواف رکن ہے. اس کا وقت 10ویں تاریخ کو طلوع آفتاب سے لے کر 10ویں تاریخ کو طلوع آفتاب سے لے کر 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب تک ہے. یعنی 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک طواف زیارت کر لینا ہے. اگر 12ویں تاریخ کا آفتاب غروب ہو گیا اور طواف زیارت نہیں ہوا ہے تو دم واجب ہو جائے گا، دم واجب ہو جائے گا. ہاں، عورت کو ایام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی کہ وہ 12ویں تاریخ کو غروب کے بعد پاک ہوئی تو عورت کے خلاف دم نہیں رہے گا، وہ قدرتی مجبوری ہے، وہ قدرتی مجبوری ہے، لہذا اس سے دم ساقط ہے. اس کو اہمیت سے ذہن میں بٹھائے. طواف زیارت، یہ تین واجبات کے بعد طواف زیارت فرض ہے. طواف کے وہ سارے طریقے جو بتا دیے گئے ہیں آ جائیں گے. البتہ یہاں طواف زیارت چونکہ اپنے لباس میں ہوتا ہے، عام لباس میں ہوتا ہے، اجتباء نہیں ہوگا. اجتباء چونکہ احرام کی چادر نہیں ہوتی، اپنے لباس میں ہوتی، اجتباء نہیں ہوتا. ہاں، رمل رہے گا، اس لیے کہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے، سعی کرتے رمل ہوگا. پہلے تین چکروں میں طواف زیارت میں رمل کریں گے. طواف سر کے بال موڑ لیں گے، آدمی کا احرام ختم ہو گیا، سب چیزیں حلال ہو جائیں گی سوائے بیوی کی. بیوی حلال نہیں ہوگی، بیوی طواف زیارت کے بعد ہی حلال ہوگی، طواف زیارت کے بعد ہی حلال ہوگی، اس کو بھی سمجھیں. طواف زیارت کے بعد جو واجب ہے حج کے واجبات میں سے، مزدلفہ کا وقوف ہوا، رمی ہوئی، قربانی حلق ہوئی، پانچواں واجب سعی ہے صفا مروہ کے مابین. اور یہ سعی حج کی یہ سعی عام لباس میں ہوتی ہے، عمرہ کی سعی تو احرام میں ہوتی ہے، یہ عام لباس میں ہوتی ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اکثر تو نہیں، کہ اپنے عام لباس ہی میں ایک چادر اوڑھ لیتے ہیں، وہ ناواقفیت کی وجہ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں، عام لباس میں سعی ہوگی تو سعی ہو جائے گی تو حج کے پانچ واجبات ادا ہو جائیں گے. یہ سعی بھی، یہ سعی طواف زیارت کے بعد 10ویں تاریخ کو طلوع آفتاب سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے طواف زیارت کے بعد، اور اس کا وقت بھی 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب تک رہتا ہے. ہاں، سعی اگر کسی وجہ سے غروب آفتاب کے بعد تک مؤخر کر دی، 12ویں تاریخ کو آفتاب غروب ہو گیا، ہم نے سعی نہیں کی، تو مؤخر کرنا گناہ ہے، لیکن دم واجب نہیں ہوگا، گناہ ہے، دم واجب نہیں ہوگا. سعی اپنے طریقے سے ہوگی جو طریقہ بتا دیا گیا. سعی کے سعی 10ویں 11ویں 12ویں تینوں میں سے کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور عورت کے حق میں تاخیر کا گناہ بھی نہیں ہوگا اگر اسے ایام ہے، ایام ہے تو پہلے طواف زیارت کرے گی پاک و صاف ہو کر پھر سعی کرے گی. اچھا، ان دنوں میں 10ویں 11ویں اور 12ویں تاریخ کو دن میں بھی اور رات میں بھی منا میں ٹھہرنا سنت موقع ہے. ہم طواف زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ گنجائش ہے، چاہے دن میں چاہے رات میں. سعی کے لیے آتے ہیں، گنجائش ہے. باقی وقتوں میں ہم اپنے ہوٹل میں، اپنے کمروں میں نہیں ٹھہر سکتے، ہم کو منا ہی جانا ہوگا. تو بے ضرورت ہم مکہ المکرمہ میں یا راستے میں اپنا وقت گزار نہیں سکتے. منا میں ٹھہرنا سنت موقع ہے، اور نہ ٹھہرنا خلاف سنت ہے. تو اب 22वीं तारीख को बस एक ही बड़े शैतान की रमी होगी। हम 11वीं और 12वीं को तीनों शैतानों की, तीनों जमरात की रमी होगी। ओला उस्ता और उखरा, जमराए ओला, जमराए उस्ता, जमराए उखरा, इन तीनों की रमी होगी। तरतीब यूं शुरू होगी कि सबसे पहले जमराए ओला पर रमी करेंगे। फिर ये भी याद रखें कि 11वीं और 12वीं को रमी का वक्त शुरू होता है जवाल के बाद से। जवाल से पहले अगर कोई रमी करेगा तो रमी शुमार में नहीं आएगी। और आजकल बल्कि तकरीबन 10 सालों से वहां की हुकूमत ने ऐसा निजाम कर दिया है कि पाबंद करके तुलू आफ्ताब के बाद ही से रमी के लिए भेज देते हैं, जबकि वक्त शुरू होता ही नहीं है। वक्त शुरू होता ही है जवाल से। लिहाजा अगर वहां के लोग दबाव डालते हैं या कहते हैं तो उनकी बातों में ना आए। हम गलती, और सऊदीया के बड़े बड़े उलमा उसकी मुखालफत करते हैं, उसे नहीं मानते हैं। वहां की इंतजामिया अपनी मसलहत के लिए करती है, हम उसे कुछ नहीं कहते, बाकी हम अपनी बात कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहाजा जवाल के बाद ही वक्त शुरू होता है, जवाल के बाद ही रमी होगी। और पहले जमरे ओला की मक्कतुल मुकर्रमा से आते हुए जो सबसे पहला जमरा है वो जमरे ओला है, उसके बाद जमरे उस्ता है। मस्जिद खैफ से करीब में मस्जिद खैफ के बिल मुकाबिल जो जमरा है आखिरी, वो जमरा अकबा है, उखरा है, कुबरा है। तरतीब यूं होगी तो जवाल के बाद या गुरूब के बाद भी भीड़ होती है तो गुरूब के बाद भी सही, पहले जमरे ओला पर रमी करेंगे। 7 कंकरियां जो आप लिए हैं तो पहले जमरे ओला पर, फिर उस्ता पर, फिर उखरा पर, तरतीब यूं होगी तो 7-7 कंकरियां मारे और 5 हाथ के फासले पर, 6 हाथ के फासले पर खड़े हो जाए और यूं खड़े हो कि बाईं तरफ मक्कतुल मुकर्रमा हो जाए, बाईं तरफ मुजदलिफा हो जाए, लेफ्ट साइड में मक्का हो, और हर कंकरी लेकर हाथ इस कदर बुलंद करें कि बगल की सफेदी नजर आ जाए। बहुत ज्यादा बुलंद नहीं करना है, तो कुछ बुलंद करके हर कंकरी पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रहमन लिश्शैतान व रजन लिर्रहमान ये कहकर कंकरी मारे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रहमन रा गईन मीम अलिफ, रहमन लिश्शैतान व रजन लिर्रहमान। चाहे तो यूं भी कह सकते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर शैतान को जलील करने और रहमान को राजी करने के लिए मारता हूं, शैतान को जलील करने और रहमान को राजी करने के लिए। और फिर कंकरी जो मारी जाएगी उसका तरीका बता दिया गया। और कंकरी को मारते हुए लिहाज रखें कि जो सुतून और जो दीवार नजर आती है उसे मारना जरूरी नहीं, बल्कि जो जगह है वो जगह में कंकरी पड़े, असल जो जड़ है वो जड़ है, इस कदर जोर से ना मारे कि कंकरी वापस आ जाए, उस उम्र में नहीं आएगी। इस अंदाज से मारे कि दीवार से टकराकर वहीं नीचे गिर जाए और 3 हाथ के अंदर अंदर गिरे। उलमा लिखते 3 हाथ के बाहर आ जाएगी तो कंकरी शुमार में नहीं आएगी, 3 हाथ के बाहर ना आने दें। लिहाजा इस अंदाज से मारे कि दीवार से टकराकर वहीं गिर जाए। तो 7 कंकरियां इस तरीके से मारनी है। तो असल जो जगह है वो सुतून भी नहीं, दीवार भी नहीं, वो जड़ है। इसीलिए फर्स्ट फ्लोर में, सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ में कंकरी मारने का कोई मसला समझ में नहीं आता है। बेहतर है आप ग्राउंड फ्लोर ही में करें, कंकरी मारने की जो तरतीब है वो ग्राउंड फ्लोर में करें, जब जड़ जगह है तो ऊपर क्यों जाते हैं अल्लाह आलम। ये तो हम कह सकते हैं मस्जिद हराम मस्जिद की जो जगह है वहां से लेकर अर्श तक मस्जिद है, और अर्श तक भी तवाफ हो सकता है लेकिन सही ऐसे नहीं हो सकती, और जमरात पर रमी ऐसे नहीं हो सकती। अब दूसरे लोग करते हैं अल्लाह से उम्मीद है कबूल करेंगे, मजबूरी है, बाकी हम गलत तो नहीं कहते, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सही तरीके से कर लें, ग्राउंड फ्लोर ही में करने की पूरी कोशिश करें। तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर रग्मन शैतान व रजल रहमान कहकर कंकरी मारे, सात कंकरी हो जाए। पहले जमरे ओला पर कंकरी मारने के बाद कुछ दूर हटकर फासले पर हटकर दुआएं मांगे और मुनासिब मकदार 5 मिनट की दुआ मांगे। उलमा ने लिखा 20 आयतों के पढ़ने की मकदार, तो 5 मिनट के लिए दुआ मांगे कुछ दूर हटकर के लोगों को तकलीफ ना हो। फिर दूसरे शैतान पर रमी करें जमरे उस्ता पर, फिर दूर हटकर दुआ मांगे, और तीसरे शैतान जमरे उकबा पर रमी के बाद दुआ नहीं है, तीसरे शैतान पर रमी के बाद दुआ नहीं, ना 10वीं तारीख को ना 11वीं 12वीं 13वीं कहीं भी दुआ नहीं है। तो पहले दो में दुआ है, यही तरतीब 12वीं को भी होगी, जवाल के बाद रमी होगी इसी तरतीब से होगी, और 12वीं तारीख को गुरूब आफ्ताब अगर हो जाए तो निकलना मकरूह है। 12वीं तारीख का आफ्ताब गुरूब हो गया अब मीना से निकलना मकरूह है, लेकिन कोई निकलेगा तो दम वाजिब नहीं होगा, कोई निकल भी जाएगा तो दम वाजिब नहीं होगा। हां 13वीं तारीख की सुबह साबित हो जाएगी अब निकलेगा तो दम वाजिब हो जाएगा, 13वीं तारीख को भी रुककर रमी करनी चाहिए, 13वीं तारीख को भी वहीं रुककर रमी होनी चाहिए। 13वीं तारीख को रमी का वक्त मुस्तहब वक्त ही है जवाल के बाद, अलबत्त 13वीं तारीख को आफ्ताब तुलो होने के बाद भी दुरुस्त है, असल मुस्तहब वक्त वही है जवाल के बाद ही रमी करें, लेकिन आफ्ताब तुलो होने के बाद भी करना चाहते हैं जाना चाहते हैं तो यहां 13वीं तारीख को कर सकते हैं। तो 13वीं तारीख को रुककर रमी करना अफजल है, इसको समझना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया है, 13वीं तारीख की रमी करके आप वहां से निकले हैं, तो सुन्नत की अदायगी हो ज्यादा से ज्यादा और अफजल पर अमल हो जाए इसकी कोशिश करें। तो यहां तक हज के 5 वाजिबात हो गए, सुन्नतें हो गई, अब आखिरी जो वाजिब है वो तवाफे विदा है, तवाफे विदा जो आखिरी वाजिब है, जिस वक्त निकलना है उसी वक्त या उससे कुछ देर पहले शाम में निकलते हैं सुबह में एक दिन पहले भी कर सकते हैं। तवाफ जैसे तवाफ किया जाता है वैसे ही तवाफ होगा, तवाफ विदा की नीयत से करें और बहुत ही एहतमाम के साथ गमजदा होकर कि पता नहीं फिर ये मौका मिलता है नहीं मिलता है, आखिरी मौका है क्या मालूम है, लिहाजा आखिरी हाजिरी समझकर खूब रो धोकर अल्लाह के घर की ज्यारत और उसका तवाफ करें। और फिर उलमा लिखते हैं तवाफे दो गाना तवाफ अदा करके जमजम पीकर उल्टे पैरों लौटना अच्छा है, जिससे कहकरा कहते हैं उल्टे पैरों लौटना। तो तवाफ विदा पर 6 वाजिबात अदा हो जाएंगे और हज के अरकान पूरे हो जाएंगे। हाँ औरत के अय्याम है तो औरत पर तवाफ विदा नहीं है, माफ है, तवाफ विदा नहीं कर सकी तो फिर औरत से तवाफ विदा माफ है। तो यहां तक हज के 3 फराइज और 6 वाजिबात और उनसे मुताल्लिक जो दीगर तफसीलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन आ चुकी हैं। باقی تفصیلی بات میں پیش نہیں کر سکا ہوں، اس کے لیے آپ کو عشاء تک رہنا پڑے گا. جو بنیادی باتیں وہی ہم نے پیش کی ہے، باقی مسائل بہت سارے ہیں، تفصیلات بہت ساری ہیں، بنیادی باتیں پیش کی گئیں. اس سلسلے میں اگر کوئی بات رہ گئی ہو وہ بھی بتا سکتے ہیں، کوئی پوچھنا ہو وہ بتا سکتے ہیں. پھر مدینۃ المنورہ کی زیارت سے متعلق بات ہو کر دعا ہو جائے گی. سوالات کا تو پیش کریں. ایک سوال یہ ہے، طواف وداع کے بعد سعی ہے یا نہیں؟ تو سعی نہیں ہے، سعی سعی جو ہے عمرہ کی ہوتی ہے، حج کی ہوتی ہے. بس حج کی سعی کی تفصیل بھی آ گئی، عمرہ کی تفصیل بھی آ گئی. طواف وداع کے بعد کوئی سعی نہیں. ہاں عمرہ جو کرتے ہیں تنعیم سے احرام باندھ کر، جعران میں سے احرام باندھ کر، تو وہاں صحیح ہوگی، وہ عمرہ کی صحیح ہوگی، طواف وداع کے بعد صحیح نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ طواف وداع دو ہے یا ایک؟ ایک ہی ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، اگر کسی نے فرض طواف کے بعد ایک نفل طواف کیا ہے تو طواف وداع اس سے معاف ہو جاتا ہے. معاف ہونے کا مطلب یہ ہے پھر دم واجب نہیں ہوتا.